السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا وأعذنا من شرور انفسنا. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، آج کی نشست ایک خصوصی نشست ہے، ورنہ ویسے اسی مقام پر ہر اتوار کو سلسلے وار ایک دورہ ختم قرآن کا سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ 14 اپریل کو صبح محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب اللہ تبارک و تعالی کی قضاء اور اس کے فیصلے سے اس دنیا سے رحلت فرما گئے. تو آج ہمارا ایک خصوصی پروگرام ہے اور اس کا موضوع ہے ڈاکٹر سار احمد صاحب کے حالات زندگی اور ان کی دینی خدمات. اس حوالے سے میں نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، انتہائی ایمان افروز آیت. من عمل صالحم من ذکر او انسا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا، اور خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی نگاہ میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں، اور جو زیادہ نیکی میں آگے بڑھے گا اللہ کے اونچا مقام حاصل کر لے گا. البتہ تفریق کہاں ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے خاندان کے ادارے میں. خاندان کے ادارے میں اللہ نے شوہر کو بیوی کے اوپر ایک درجہ اوپر دیا ہے، الرجال قوامون علی النساء، لیکن بحثیت انسان اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر کا مقام رکھتے ہیں. قیامت کے دن مرد کا معاملہ طے ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے، عورت کا معاملہ طے ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے. تو فرمایا جو بھی اچھا عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ ہوا مومن. ہاں، ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ مومن ہو. اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے، ایک یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، اور دوسرا اس کا مفہوم مزید یہ ہے کہ اس کا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہو اور آخرت کی فوز و فلاح کے لیے ہو. اس کا مقصد دکھاوا نہ ہو، دنیا میں نیکی کا کوئی بدلہ کوئی ریوارڈ وہ اس کے پیش نظر نہ ہو. مراد یہ ہے کہ اس کے عمل میں خلوص اور اخلاص بھی ہو. قرآن مجید میں اللہ نے دو جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں وہ حقیقت میں نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله والیوم الآخر، جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں گویا وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اللہ پر ایمان ہوتا تو اللہ کے لیے خرچ کرتے، آخرت پر ایمان ہوتا تو دنیا میں نام و نمود اور دنیا میں واوا اور اپنی شہرت نہ چاہتے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے عمل میں خلوص ہو، انسان کا عمل خالص اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کے لیے، آخرت کی فوز و فلاح کے لیے ہو. تو جو بھی اچھا عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ مومن بھی ہو اور اس کے عمل میں اخلاص بھی ہو. بڑے پیارے الفاظ ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے ضرور زندگی دیں گے پاکیزہ زندگی، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں بدلہ دیں گے ان کے عمل کا بہترین عمل کے اعتبار سے، جو عمل بھی عظیمت کے درجے میں کیا، زیادہ قربانی دے کر کیا، اسی کے حساب سے ان کا معاملہ طے ہوگا. مثال کے طور پر روزہ رکھنے کا زیادہ ذوق و شوق تھا، نفسی روزے کثرت سے رکھتے تھے، باقی اعمال میں ذمہ داری اور فرض پورا کر دیتے تھے لیکن روزے بہت زیادہ رکھتے تھے، تو ان کو باب الریان سے قیامت کے دن بلایا جائے گا، تمہارے لیے خاص دروازہ ہے جنت کا، اسے آ جاؤ. تو ہم انہیں ان کے بہترین اعمال کے اعتبار سے بدلہ دیں گے. دوسرا ترجمہ کیا گیا کہ ہم انہیں ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ خلوص کے ساتھ جو لوگ بھی اچھا عمل کریں گے اللہ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. اور بلا شبہ بلا شبہ محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا مستحق بنایا اور ایک بڑی پاکیزہ زندگی ان کو عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو غریق رحمت کرے. ڈاکٹر صاحب کی زندگی پیدائش سے لے کر اور وصال تک الحمدللہ ایک بالکل صاف ستھری زندگی ہے. کوئی دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی ڈاکٹر صاحب نے کسی مسلحت سے کام لیا ہو اور کہیں پر کسی لالچ میں آ گئے ہوں، کہیں پر کسی وقتی فائدے کو دے کر اپنا اصول توڑ دیا ہو. یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ اختلاف ان کی کسی رائے سے، ان کی کسی بات سے ہو سکتا ہے، لیکن جس بات کو صحیح سمجھا اس کو دھڑلے کے ساتھ بیان کیا اور اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے. میں نے تعزیتی اجتماع میں اسی حوالے سے دو مزید آیتیں آپ کو سنائی تھیں، بلکہ دو مزید مقامات آپ کو سنائے تھے. ایک مقام ہے سورہ غاشیہ کی غاشیہ میں کہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، قیامت کے دن کچھ چہرے ہوں گے نعمتوں والے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے آثار نظر آ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم دیکھ لو گے ان کے چہروں پر نعمتوں کی تازگی. ان کی خاص شان یہ بتائی کہ لسعیہا راضیہ، جو بھی انہوں نے دنیا میں محنت کی تھی، بھاگ دوڑ کی تھی، جو بھی ان کی سرگرمیاں تھیں، اس پر بڑے خوش ہوں گے کہ ہم نے اپنے زندگی کے اوقات صحیح مصرف میں لگائے، ہم نے دنیا کی زندگی میں وہ کام کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے زندگی کے اوقات اچھے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فجر اگلی سورت ہے سورہ غاشیہ کے بعد، اس میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے وہ جان جو مطمئن ہے، جسے پورا اطمینان ہے کہ میں نے اپنی زندگی ایک اچھے مقصد اور ایک اچھے کام میں لگا دی، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹا، راضیہ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی، بس شامل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. اور بلا شبہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی. سن 1992 میں انہوں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کہ ان کی کتاب دعوت رجول القرآن کا منظر و پس منظر میں شامل ہے، تو اس میں انہوں نے یہ الفاظ اپنے بارے میں کہے تھے تحدیث نعمت کے طور پر، اللہ کا حکم ہے کہ جو نعمت ہو اس کو بیان کرو، واما بنعمت ربک فحدث، کہ شادم زندگی خیش کے کارے کردم، جو زندگی میں نے بسر کی ہے میں اس پر خوش ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. اور مجھے امید ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ زندگی کس کام میں لگائی، تو ڈاکٹر صاحب کہہ سکیں گے کہ انّا صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے تھا، وہ اللہ کے جو تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے. ڈاکٹر صاحب کے حالات زندگی کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب کے آبا اجداد کا تعلق تو تھا یو پی سے، اور یو پی میں آپ کے دادا نے تحریک آزادی میں حصہ لیا تھا اور انگریز جو بھی استعمار تھا اس کے خلاف جو بھی اس وقت مختلف سرگرمیاں ہو رہی تھیں اس میں آپ بھی شریک تھے. جب انگریز کا اقتدار مضبوط ہو گیا، قائم ہو گیا، مستحکم ہو گیا، تو ایسے لوگوں کے خلاف پھر کاروائیاں شروع ہوئیں جو بھی تحریک آزادی میں سرگرم تھے، اور اس میں خطرہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے جو آبا اجداد ہیں یہ بھی زیر عقاب آئیں گے. تو اس وقت یو پی سے ان کے دادا نے ہجرت کی تھی، ہجرت کر کے وہ آ گئے تھے مشرقی پنجاب، اور مشرقی پنجاب کے ضلع حصار میں آ کر آباد ہوئے تھے. اور اسی ضلع حصار میں ڈاکٹر صاحب کی ولادت ہوئی 26 اپریل 1932 کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ڈاکٹر صاحب کو بڑی ذہانت اور بڑا ایک حساس مزاج دیا تھا. خود لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے یہ عزم تنظیم، جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے حالات زندگی خود تفصیل سے لکھے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس میں لکھتے ہیں کہ 6 سال جب میری عمر تھی 1938 میں، اور جب مجھے علامہ اقبال کے انتقال کی خبر ملی، تو اس عمر میں حالانکہ میں 6 سال کا تھا، میں نے اس خبر کو ایک قومی سانحہ اور ایک ذاتی صدمے کے طور پر محسوس کیا. پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ جب میں 10 سال کا تھا 1942 میں، 5ویں کلاس کا طالب علم تھا، تو میں نے پوری بانگ درا پڑھ لی، اور بانگ درا میں خاص طور پر جو نظم تھی طلوع اسلام، جس میں کہ اسلام کے حوالے سے ایک علامہ نے ایک امید افزا پیغام دیا ہے، سبق پھر پر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو ان امید افزا اشعار نے مجھے بڑا متاثر کیا. لیکن سب سے زیادہ جس شعر نے مجھ پر اثر ڈالا وہ جواب شکوہ کا یہ شعر تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تمہارے آبا و اجداد کی دنیا میں عزت اس لیے تھی کہ وہ واقعتاً مسلمان تھے، نام کے نہیں بلکہ حقیقی مسلمان تھے، اور تم دنیا میں رسوا ہوئے ہو، ذلیل ہوئے ہو کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. تو گویا اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ اب قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، قرآن مجید کو واقعتاً تھامنا ہے. اس کے بعد 1945 میں، یعنی 8ویں کلاس میں جب تھے، اس وقت کہتے ہیں کہ میں نے حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام پورے کا پورا ایک ہی رات میں پڑھ کر اپنی والدہ کو سنایا، اور حفیظ جالندری کے شاہنامے کے اس شعر نے مجھ میں ایک ایمانی کیفیت پیدا کر دی. حفیظ نے شاہنامہ اسلام اس لیے لکھا تھا کہ اس سے پہلے ایران کے شاعر فردوسی نے شاہنامہ ایران لکھا تھا، تو حفیظ نے اس کے جواب میں شاہنامہ اسلام لکھا، اور اس کا عنوان اس شعر کو بنایا کہ کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. تو جو ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں دو اہم کام ہیں، ایک قرآن مجید کی خدمت اور ایک اسلام کو پھر سے زندہ کرنے اور غالب کرنے کی جد و جہد، تو یہ دونوں چیزیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں بچپن ہی سے پیوست ہو گئیں. اقبال کے شعر کے ذریعے سے قرآن مجید کی خدمت کا جذبہ، اور حفیظ کے شعر کے ذریعے سے اسلام کو پھر سے غالب کرنے کا جذبہ. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں 9ویں 10ویں کلاس میں تھا، تو اس وقت جو بھی حالات حضرت تھے اور مختلف اس وقت تحریکیں کام کر رہی تھیں، تو تین مسلمانوں کے جو بہی خواہ تھے وہ تین مختلف نظریات کے تحت سرگرم عمل تھے. ایک جمعیت علماء ہند میں مخلص لوگ تھے، مجاہدین حریت تھے، ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمیں اس وقت ہندوستان کی دیگر بسنے والوں قوموں کے ساتھ مل کر انگریز سے ہندوستان کو آزاد کرانا چاہیے. اسی لیے جمعیت علماء ہند کانگریس کی حلیف تھی، اور کانگریس کے ساتھ ان کا مل کر مشترکہ ہدف یہ تھا کہ ہم نے ہندوستان کو انگریز کے تسلط سے آزاد کرانا ہے. اور باقی وہ کہتے تھے کہ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، انگریز کے جانے کے بعد ہم ان سے نپٹ لیں گے. ہم نے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر 600 سال 700 سال حکومت کی ہے، اور لہذا ابھی بھی ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، ان سے ہم نپٹ لیں گے. لیکن اصل جو دشمن ہے ہمارا، جو باہر سے آیا انگریز، اس کو نکالنا ہے. یہ ان کی ایک سوچ تھی. اس کے تحت مجلس آرار ہو یا جمعیت علماء ہند ہو، وہ کانگریس کی حلیف تھی. دوسری سوچ مسلم لیگ کی تھی کہ ہمیں اسی ہندوستان کے اندر ایک ایسا خطہ آزاد چاہیے کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، اور مسلمان وہاں پر اپنے دین اور مذہب اور اپنے اصولوں کے تحت زندگی بسر کر سکے. اور تیسری سوچ تھی جماعت اسلامی کی، مولانا مدودی کی سوچ یہ تھی کہ وطنی قومیت یہ بھی غلط ہے، اسلام کی بنیاد وطنی قومیت پر نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، اور صرف مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کی آزادی کے لیے کام کرنا یہ اور ہے، اور اسلام کی سربندی کے لیے کام کرنا اور ہے۔ تو کانگریس یا جمعیت علماء ہند کا وطنی قومیت کا تصور بھی غلط، اور مسلم لیگ کی مسلمانوں کے لیے قومی جد و جہد بھی غلط۔ ہمیں اصل میں اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے۔ یہاں کے مسلمان نسلی مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طریقے پر یہاں کے کافر حقیقی کافر نہیں ہیں، نسلی کافر ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے ہم نے دین کے تقاضے رکھے ہی کب ہیں کہ انہوں نے شعوری طور پر ان تقاضوں کو سمجھ کر اسلام قبول کیا؟ وہ تو بھائی برف مسلمان ہیں۔ اور کافروں کے سامنے ہم نے کب دین کی دعوت رکھی ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر اس کو ریجیکٹ کیا؟ وہ تو اس لیے کافر ہے کہ کافروں کیا پیدا ہوا ہے۔ تو ہمیں محنت کر کے پہلے شعوری مسلمان پیدا کرنے ہیں، نسلی مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے تاکہ شعوری طور پر پکے مسلمان بنے، نام کے مسلمان نہ ہو، اور ہم نے دعوت دینی ہے کافروں کو بھی تاکہ وہ بھی سلامتی کی راہ اسلام کو اختیار کر لیں۔ پھر یہ جو ایک حزب اللہ وجود میں آئے گی، یہ حزب اللہ جد جہد کر کے وہ نظام نافذ کرے گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واقعتاً بندگی کا ایک بذر ہوگا۔ یہ جماعت اسلامی کی سوچ تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے جب ان تینوں تصورات پر غور کیا، جمعیت علماء ہند کے بھی، مسلم لیگ کے بھی، جماعت اسلامی کے بھی، تو ڈاکٹر صاحب نے جمعیت علماء ہند کے تصورات سے تو اتفاق نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کے خلوص و اخلاص پر کوئی شبہ نہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریز سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے بعد ہم ہندو سے نپٹ لیں گے، یہ اب ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہندو نہیں ہے جس پر کی حکومت کی تھی 600 سال اور 700 سال۔ یہ ہندو اب بدل چکا ہے، اب یہ ہندو بڑا باشعور ہو چکا ہے انگریز کی سرپرستی کی وجہ سے۔ اب یہ ہندو اور ہے، وہ والا ہندو نہیں ہے، اس کے اندر اب شدید انتقام کے جذبات ہیں، لہذا اس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہاں پر شدید تعصبات اور نقصانات کا سامنا ہوگا۔ البتہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کی سوچ یہ دو اسٹیپس ہیں، پہلا اسٹیپ مسلم لیگ کا کام ہے وہ ہونا چاہیے، اگلا اسٹیپ جماعت اسلامی والا کام ہے۔ پہلے اسٹیپ میں ایک ایسا خطہ حاصل کر لو کہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، اب وہاں پر پھر اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کرنا، ذہن سازی کرنا، لوگوں کو تیار کرنا، یہ مرحلہ اب آسان ہو جائے گا۔ ایک ایسے خطے میں کہ جہاں پر اکثریت کافروں کی ہے، اور پھر وہ کافر بھی کہ جن کے اندر مسلمانوں کے خلاف شدید انتقام کے جذبات ہیں، وہاں اسلام کے غلبے کی منزل سر کرنا مشکل ہوگا۔ تو یہ قومی جد و جہود مسلم لیگ کی یہ ایک ابتدائی مرحلے کے طور پر ہے، اس سے اگلا مرحلہ پھر وہ ہے جو جماعت اسلامی بتا رہی ہے، مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ بتا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سوچ کے تحت شامل ہو گئے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں، لہذا سن 46 اور 47 جو ڈاکٹر صاحب کا 9ویں اور 10ویں کا میٹرک کا زمانہ ہے، اس میں آپ نے بھرپور فعال کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں، اور ضلع حصار میں مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے آپ جنرل سیکرٹری تھے۔ اس حیثیت میں ایک مرتبہ آپ ایک وقت میں شامل ہو گئے جس نے جا کر لاہور میں قائد اعظم سے ملاقات بھی کی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا 47 کا زمانہ ہے۔ 47 میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جماعت اسلامی کے لٹریچر سے بھی تعارف کا موقع ملا، اور بعض ابتدائی کتاب سے جماعت کے لٹریچر کے میں نے تفصیلی پڑھ لی ہے۔ 47 میں ڈاکٹر صاحب نے میٹرک کا امتحان بھی امتیازی نمبروں سے پاس کیا، اور پھر ان کے امتحان کا نتیجہ آنے کے فوراً بعد فصلات شروع ہو گئے، اور تقسیم کا وقت جو کہ قریب تھا، تو لہذا محصور ہونا پڑا تمام مسلمانوں کو بعض مخصوص جگہوں پر فسادات اور بلوائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو اس دوران جو مختلف مقامات پر جا کر محصور ہوئے ہیں، تو وہاں مطالعے کا بڑا وسیع موقع مل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ترجمان القرآن جو جماعت اسلامی کا پرچہ ہے، اور اس میں تفہیم القرآن سورہ یوسف کی تفسیر قسطوں میں شائع ہو رہی تھی، وہ میں نے پہلی مرتبہ وہاں پر وہ تفہیم القرآن پڑھی، سورہ یوسف کی تفسیر مولانا مدودی کی پڑھی، اور مولانا مدودی سے ایک اور شغف اور محبت وہ اور بڑھ گئی۔ اس کے بعد نومبر سن 47 میں ہجرت کی، 20 دن تک پیدل چلتے رہے، 170 میل کا سفر طے کیا اور اس کے بعد لاہور میں آ گئے. لاہور میں آنے کے بعد ڈاکٹر صاحب یہاں پر داخل ہو گئے گورنمنٹ کالج لاہور میں فرسٹ ایئر میں، اور جماعت اسلامی کا جو ایک ہمدردوں کا حلقہ تھا، ہمدردان جماعت، اس حلقے میں شامل ہو گئے. اور اس دوران ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر جو پاکستان کے دستور کو اسلامی بنانے کی ایک مہم چلی تھی، کہتے اس میں بھرپور حصہ لیا. اور اب اس دوران جماعت کا لٹریچر کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل گیا اور جماعت اسلامی کی پوری فکر مجھ پر واضح ہو گئی. 1949 میں انٹر کیا اور اس کے بعد لاہور میں کنگ ایڈورڈ کالج میں داخل ہو گئے، ہاسٹل میں چلے گئے. اب ہاسٹل میں کہتے ہیں جانے کے بعد اب میں اسلامی جمعیت طلبہ کا باقاعدہ رکن بن گیا. تو سن 50 سے لے کے سن 54 تک پوری میڈیکل کی ایجوکیشن کے دوران ڈاکٹر صاحب اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن رہے، اور اتنا فعال کردار ادا کیا کہ پہلے ناظم لاہور کی ذمہ داری ادا کی، پھر ناظم پنجاب کی ذمہ داری ادا کی، اور اس کے بعد پھر پورے پاکستان کے ناظم اس کی ذمہ داری بھی ادا کی. اس دوران کئی تحریریں لکھیں، وہ تحریریں آج بھی موجود ہیں، بلکہ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ہے حساب کم و بیش، یہ عزم تنظیم، اسی کے آخر میں ڈاکٹر صاحب کی کچھ وہ تحریریں بھی ہیں جو اسلامی جمعیت طلبہ کے دور میں انہوں نے لکھی تھیں، بڑی معنی افروز تحریریں. اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے دروس قرآن اس دور میں دینا شروع کیے جن کی بڑی پذیرائی ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے جمعیت کے ناظم کی حیثیت سے کئی تربیت گاہیں قرآنی منعقد کی، اور ان میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے فکر قرآنی کو براہ راست سمجھنے کا موقع ملا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ عرصہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرا متعلم کا بھی تھا اور معلم کا بھی تھا، یعنی میں نے بہت کچھ اس دوران مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی سے سیکھا بھی، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سے لیکچرز بھی دیے، بہت ساری تحریریں بھی لکھی، میں نے لوگوں کو پڑھایا بھی اور سکھایا بھی. تو 54 تک ڈاکٹر صاحب اسلامی جمعیت طلبہ میں رہے. 54 میں ڈاکٹر صاحب جب میڈیکل کی تعلیم سے فارغ ہوئے تو اب زمانہ طالب علمی ختم ہو گیا، اور اب ڈاکٹر صاحب نے فوری طور پر جماعت اسلامی کی رکنیت کی درخواست دے دی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھ پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ لا اسلام الا بالجماع، اسلام پر عمل بغیر جماعت کے ممکن نہیں. تو جمعیت سے تعلق ختم ہوا تو فوراً جماعت اسلامی میں شامل ہونے کی اسی دن درخواست دی. 1.5 مہینے بعد ان کی درخواست قبول ہوئی اور وہ جماعت اسلامی میں شامل ہو گئے. اور جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے بعد آپ لاہور سے منتقل ہو گئے سائیوال میں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب اس وقت سائیوال پہ سیٹل تھے اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک رہائش مکان خریدا تھا، رہائش اختیار کر لی تھی. سائیوال میں ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کی ایک ڈسپنسری تھی کہ جہاں پر فلاحی اعتبار سے بڑے کم قیمت کے اوپر لوگوں کو طبی سہولتیں فراہم کی جاتی تھیں، اس میں ڈاکٹر صاحب نے اختیار کر لی ملازمت. اس کے علاوہ سائیوال میں آ کر ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے ایک فعال کارکن کی حیثیت سے کام شروع کیا، اور کچھ عرصے بعد ڈاکٹر صاحب کو سائیوال میں جماعت اسلامی کا امیر بنا دیا گیا. اور اس دوران بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ دروس قرآن مسلسل دینے کی سعادت حاصل ہوتی رہی. اس کے بعد 55 میں جماعت اسلامی میں ایک بے چینی کا اظہار بہت بڑے پیمانے پر ہونے لگا. مولانا مودودی سے لوگ شکایت کرتے تھے کہ لگتا ہے کہ جماعت اسلامی اپنے اصل راستے سے ہٹ گئی ہے. مولانا مودودی نے شورا کے 3 سینئر اراکین کو ایک جائزہ کمیٹی کے طور پر مقرر کیا، شیخ مولانا عبدالغفار حسن صاحب، مولانا عبدالرحیم اشرف صاحب اور شیخ سلطان احمد صاحب. ان تینوں حضرات سے کہا کہ یہ جائزہ کمیٹی پورے پاکستان کا دورہ کرے، اراکین جماعت سے ملے اور ان سے پوچھے کہ آیا بے چینی واقعی ہے یا صرف ایک شدت تاثر ہے، اور اگر یہ بے چینی ہے تو ان کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے. اس جائزہ کمیٹی نے پورے پاکستان کا دورہ کیا، سائیوال بھی گئی. ڈاکٹر صاحب نے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے حوالے سے اپنا اختلاف تحریری صورت میں اس کمیٹی کے حوالے کیا. اس کے بعد سن 56 میں ماچی گوٹ میں جو جماعت اسلامی کا سالانہ اجتماع ہوا, اس اجتماع میں بڑی شدت کے ساتھ اختلاف رائے سامنے آیا, اور شورا کی اکثریت جماعت اسلامی کی وہ یہ چاہتی تھی کہ جماعت اسلامی انتخابی سیاست سے علیحدگی اختیار کر لے, ساری توجہ افراد کی ذہن سازی کردار سازی پر ہو, اور انتخابی سیاست کی وجہ سے پھر ہم عوام کی سے ووٹوں کے چونکہ طلبدار ہوتے ہیں لہذا ہم ان کے صحیح معنوں میں اصلاح نہیں کر پاتے. لیکن مولانا مودودی کی رائے یہ تھی کہ نہیں, ابھی ہمیں اس طریقے پر آگے کچھ دیر چلنا چاہیے, اور اگر بالفرض آگے محسوس کیا ہم نے کہ نہیں اس سے نتائج نہیں نکل رہے تو ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے, لیکن اتنی جلدی اس راستے کو چھوڑنا یہ مناسب نہیں ہے. مولانا اسلامی صاحب کی شدید خواہش تھی کہ مولانا مودودی شورا کی اکثریت کی بات کو مانیں اور انتخابی سیاست میں شرکت کے حوالے سے جماعت کی پالیسی کو ریویو کریں. مولانا مودودی شدت سے اس بات کے قائل تھے کہ امیر جماعت کو اکثریت کی رائے کا پابند نہیں ہونا چاہیے, اور ایک دلچسپ بات مولانا مودودی نے اس وقت یہ بھی کہی تھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جماعت کا امیر اکثریت کی رائے پر عمل کرے تو یہ بالکل ایسے ہے کہ امامت تو امیر کرا رہا ہو لیکن وہ رکوع اس وقت کرے جبکہ پیچھے سے لوگ کہیں اللہ اکبر, اور وہ رکوع سے کھڑا اس وقت ہو جبکہ پیچھے سے لوگ کہیں سمیع اللہ لمن حمدہ. لہذا انہوں نے کہا کہ مجھے اس قسم کی پھر عمارت قبول نہیں ہے, میں عمارت کے منصب سے معذرت کرتا ہوں, آپ کسی اور کو امیر بنا لیجئے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ میں دل و جان سے اس کی اطاعت کروں گا, جو فیصلہ کرے گا میں مانوں گا. لیکن سب نے کہا کہ یہ جماعت تو چلے گی آپ ہی کی عمارت سے, آپ ہی نے اس کی دعوت دی ہے, آپ کے بغیر جماعت نہیں چل سکتی. لیکن بہرحال کوشش ہوتی رہی کہ مولانا اپنی رائے پہ نظر ثانی کرے, اکثریت جو شورا کی کہہ رہی ہے اس کو مان لے, لیکن مولانا اپنے موقع پر ڈٹے رہے, اور بالآخر وہ جو بھی اراکین شورا تھے وہ جماعت سے علیحدہ ہو گئے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ایک جونیئر سمجھیے کارکن تھے ان اراکین شورا کے مقابلے میں, عمر بھی کوئی 24-25 سال تھی, تو ڈاکٹر صاحب بھی اس وقت بعد میں جماعت سے علیحدہ ہوئے, اور 57 اپریل 57 میں ڈاکٹر صاحب نے جماعت سے اپنا استعفیٰ لکھ کر دے دیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب 57 سے لے کے اور 62 تک سائیوال میں رہے, جماعت اسلامی کی ڈسپنسری سے استعفیٰ دے دیا, اپنا ایک ذاتی مطلب قائم کیا, اور سائیوال میں دو کام کیے, ایک دروس قرآن کے کئی حلقے قائم کیے اور ایک ہاسٹل قائم کیا تاکہ طلبہ وہاں پر آ کر رہے اور ان سے کوئی ہاسٹل میں رہائش کے چارجز نہ لیے جائیں, لیکن انہیں پابند کیا جائے کہ وہ دروس قرآن میں شریک ہوں اور ان کے تربیت گاہ منعقد کی جائے. تو ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی افسار احمد نے بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھایا, اور وہ ابھی تک ڈاکٹر صاحب کے الحمد للہ اس مشن میں ساتھی ہیں, ان کی ذہن سازی اسی ہاسٹل میں ہونے والی تربیت سے ہوئی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بہت زیادہ کوشش کی کہ جو لوگ جماعت سے علیحدہ ہوئے تھے بزرگ, ان کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ ایک نئی جماعت قائم کریں, وہ جماعت کے جو ان کے تصورات کے مطابق صحیح طریقے پر لوگوں کی اصلاح کرے, افراد کی کردار سازی کرے, اور جو کمی جماعت میں محسوس کرتے ہیں جماعت اسلامی میں اس کا ازالہ ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میری یہ ساری کوششیں رائے گا گئی اور کوئی اس طرف اس حوالے سے پیش رفت نہ ہو سکی. البتہ ڈاکٹر صاحب اس دوران تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے رہے, لیکن تبلیغی بھائیوں سے انہوں نے ایک یہ بات طے کروائی کہ میں آپ کے شب جمعہ کے بیان کو سنوں گا, رات آپ کے ساتھ آپ گزاروں گا شب جمعہ, لیکن فجر کے بعد درس قرآن کی آپ مجھے اجازت دیں. تو الحمدللہ تقریباً 2 سال تک ڈاکٹر صاحب کہتے سلسلہ چلتا رہا کہ میں ان کے شب جمعہ کے اجتماع شریک ہوتا رہا, اور فجر کے بعد میں وہاں پر درس قرآن میں دیتا رہا. البتہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے کہا کہ اکثر بات ہوتی تھی کہ ان کے مجھے کام میں کمیاں محسوس ہوتی تھی, کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف جو رغبت اور تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف وہ آمادہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اقامت دین اور غلبہ دین اس کا تصور وہ پیش نہیں کرتے, تبلیغ سے آگے کوئی اور منزل وہ بیان نہیں کرتے. لیکن بہرحال 2 سال تک ان کا ساتھ رہے. 1962 میں ڈاکٹر صاحب کو ان کے بڑے بھائی اظہار صاحب نے بڑی منت سماجت کر کے کراچی بلا لیا, یہاں پر ان کا کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ان کی مدد کریں. اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کہا کہ آپ کچھ عرصے میرے ساتھ کام کر کے کچھ آپ کے اساتذے بن جائیں تو پھر آپ بالکل خالص دین کے کام کے لیے فارغ ہو جائیں گے. لہذا آپ کچھ عرصے کے لیے کام کر کے کچھ پیسہ بنا لیجئے, کچھ آپ کے پاس سرمایہ ہو جائے تو پھر آپ فل ٹائم اس کام میں لگ جائیے گا. تو سن 62 سے لے کے سن 65 تک ڈاکٹر صاحب کراچی میں رہے, شکارپور کالونی میں کچھ عرصے ڈاکٹر صاحب کا قیام رہا. اسی طرح سے اظہار لمیٹڈ کی ایک بڑی فیکٹری ہے کرنگی میں, دارالعلوم کے بالکل ساتھ, دارالعلوم جو مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب وہاں بھی رائج پذیر رہے. اس دوران جو مفتی اعظم پاکستان تھے مفتی شفیع صاحب تقی عثمانی صاحب کے والد, ان کی بھی قربت حاصل رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رفیع عثمانی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو بہت زیادہ بے تکلفی رہی. اس دوران بھی ڈاکٹر سار احمد صاحب مختلف جگہ درست قرآن دیتے رہے. کچھ عرصے ڈاکٹر مسعود عثمانی صاحب کا بھی ساتھ رہا. ان کے ساتھ یہ طے ہوا کہ وہ اپنی میڈیکل پریکٹس کریں گے کیماڑی میں اپنے کلینک میں صبح کے اوقات میں, اور ڈاکٹر صاحب کا صبح کا وقت فارغ ہوگا, وہ کچھ دینی کام کر لیں گے. سیکنڈ ہاف میں ڈاکٹر صاحب ان کے کلینک کے اندر بیٹھیں گے اور وہ اس وقت اپنا کوئی دینی خدمت انجام دے لیں گے. مسعود عثمانی صاحب یہ فارغ التحصیل تھے بنوری ٹاؤن سے, جماعت اسلامی سے یہ بھی نکلے تھے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ دونوں پہ ساتھ چل نہیں سکے کیونکہ مسعود عثمانی صاحب توحید کے حوالے سے بہت زیادہ حساس تھے اور انہوں نے کئی لوگوں پر مشرک ہونے کے فتوی بھی دیے, تو بہرحال زیادہ ساتھ ان کے ساتھ رہ نہیں سکا. لیکن ڈاکٹر صاحب بہرحال اس دوران بھی درست قرآن دیتے رہے. سن 65 میں ڈاکٹر صاحب نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات پہلی پوزیشن کے ساتھ اس میں کامیابی حاصل کی. سن 65 میں پھر ایک مسئلہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کے جو بڑے بھائی تھے اظہار صاحب, ان کو کاروبار میں کوئی خاصا نقصان ہوا اور مجبوراً ان کو بینک سے قرضہ لینا پڑا. ڈاکٹر صاحب اس پر ناراض ہوئے کہ طے یہ ہوا تھا کہ ہم اس پورے کاروبار میں کوئی سودی آمیزش نہیں کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب اسی وقت ناراض ہو کر اور چلے گئے سائیوال اپنے والد صاحب کے پاس. والد صاحب کا سائیوال میں ان کے جانے کے کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا. اب ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں دینی سرگرمیوں کے حوالے سے اپنا مرکز سائیوال کو بناؤں کہ لاہور کو بناؤں. تو میرا آخر ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے کام لاہور میں کرنا چاہیے, وہ اس صوبے کا مرکز ہے. لاہور میں ڈاکٹر صاحب آئے, اظہار لمیٹڈ میں کام کرتے ہوئے جو کچھ پونجی ان کے پاس جمع ہوئی تھی اس سے کرشن نگر میں ایک مکان خریدا. مکان کے نچلے حصے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا ایک کلینک بنا لیا مطلب, اور اوپر والے حصے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی رہائش بھی رکھی, اور ایک کمرہ ڈاکٹر صاحب نے مختص کر دیا دار الاشاعت اسلامیہ نامی ایک ادارے کے لیے. ایک ادارہ بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے کوئی دینی پمفلیٹ, کوئی دینی کتابچے اور کوئی اس طرح کے کام کریں. تو سن 65 سے ڈاکٹر صاحب مستقل طور پر لاہور منتقل ہو گئے, اور یہاں پر پھر ڈاکٹر صاحب نے چھوٹے چھوٹے کتابچے بھی شائع کرنا شروع کیے. مولانا مینس اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن وہ بھی بڑے دیدہ زیب بائنڈنگ میں شائع کرنا شروع کی. اور پھر اگلے سال سن 66 میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ماہانہ رسالہ ارسالہ کے نام سے جاری کرنا چاہا, لیکن اصلاحی صاحب نے کہا کہ آپ بجائے کو نیا رسالہ شروع کرنے کے ایک رسالے کا میں نے آغاز کیا تھا مساق کے نام سے 59 میں, وہ بند پڑا ہے, آپ اسی کو پھر سے زندہ کر لیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے مساق کو دوبارہ سے شائع کرنا شروع کیا, اور الحمدللہ یہ رسالہ مسلسل چھپ رہا ہے. اور 2009 میں اس رسالے کی اشاعت کو اب 50 سال الحمدللہ نے صدی مکمل ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر جو قیام تھا اپنے اسکرسی نگر کے گھر میں, تو سن 65 سے لے کے اور سن 71 تک ڈاکٹر صاحب اس گھر میں رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ دور میرے لیے دو اعتبارات سے بڑی مشقت کا دور تھا, ایک جسمانی مشقت اور ایک مالی پریشانی. جسمانی مشقت یہ کہ نیچے میرا کلینک تھا اوپر میرا گھر تھا, لہذا مجھے مریض رات دن چین لینے نہیں دیتے تھے. اکثر رات کو بھی دروازہ بج رہا ہے اور ظاہر بات ہے مجبوری ہے ڈاکٹر کو, تو پھر اس قسم کی صورتحال میں قربانی دینی پڑتی ہے, تو آرام کا موقع ملتا ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد دارالاشاعت میں مساق ہر مہینے چھپنا ہے, اور کتابچے چھپ رہے ہیں, تدبر قرآن کی تفسیر چھپ رہی ہے, کاغذ بھی میں نے خود خریدنا ہوتا تھا, کتابت میں نے خود کرانی ہوتی تھی, اس کو چیک میں نے خود کرنا ہوتا تھا, تباد کا کام مجھے خود اکیلے کرنا پڑتا, چیک کرنا پڑتا تھا. تو اس کی وجہ سے پھر مسجد خضرہ سمن آباد میں خطاب جمعہ شروع ہو گیا, دروس کے مختلف حلقے, یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے علم میں آیا کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا درس دیتے ہیں, کراچی سے گئے تو کراچی درس دینے کے لیے آتے تھے, راستے میں سکھر میں رکتے تھے, رحیم یار خان میں, صادق آباد میں, ملتان میں, تو کہتے جسمانی مشقت میری بہت بڑھ گئی اور مالی اعتبار سے مجھے کلینک سے اتنی آمدنی ہوتی تھی کہ میرے گھر کا خرچہ چل سکے, لیکن اب مجھے دارالارشاد کے لیے, مساک کے لیے, اس کے لیے مسلسل, اور دارالارشاد میں تو میرا بہت سارا پیسہ کہتے ہیں وہ بلاک بھی ہو گیا. تو بہرحال یہ کہ یہ عرصہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے لیے جسمانی اعتبار سے بڑی مشقت کا تھا, مجھے مسلسل بخار رہتا تھا, اور مالی اعتبار سے بھی میں نے انتہائی اس میں دشواری دیکھی ہے. سن 67 میں, سن 66 میں ڈاکٹر صاحب نے اپنا وہ بیان جو انہوں نے جماعت اسلامی کے طریقہ کار کے حوالے سے تحریر کیا تھا, اختلافی بیان, وہ سن 66 میں شائع کر دیا. کہتے میں پہلے بھی شائع کر سکتا تھا, لیکن اگر پہلے شائع کرتا تو یہ اختلاف بڑا اختلاف ہوتا, یہ صرف تنقید ہوتی. اب کیونکہ میرا ارادہ خود اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ایک اجتماعی کام کرنے کا تھا, اس لیے میں نے 10 سال تک اس مضمون کو اپنے تحویل میں رکھا, چھپائے رکھا, اور 10 سال بعد میں نے اس کو شائع کر دیا. اور یہ شائع ہوا تحریک جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ کے عنوان سے, آج بھی دستیاب ہے, آپ کو مل سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مضمون کی اشاعت کے بعد فوری طور پر تو علمی حلقوں سے بڑی تحسین ہوئی کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت عمدہ تجزیہ کیا ہے, پن پوائنٹ کیا ہے کہ اگر جماعت اسلامی کے طریقہ کار میں تبدیلی آئی ہے تو کس جگہ سے آئی ہے, اور اس کے لیے بڑے ٹھوس دلائل دیے ہیں, تحریروں کی صورت میں آئینہ دکھا دیا ہے جماعت کے اکابرین کو کہ ہم 47 سے پہلے یہ کہتے تھے, 47 کے بعد ہم یہ کہہ رہے ہیں, پہلے ہماری توجہ عوام کے عقائد اور کردار کی اصلاح کی طرف تھی, اب ہمارا سارا رخ جو ہے وہ حکومت کے اوپر, تنقید کے اوپر ہے. لیکن اس کے بعد علمی حلقوں کی طرف سے شدید تنقید ڈاکٹر صاحب پر ہوئی اور ان لوگوں پر ہوئی جنہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا تھا. ان کا اعتراض یہ تھا کہ تنقید کرنا آسان ہوتا, آپ نے تنقید کی جماعت کو چھوڑ دیا, اس کے بعد 10 سال سے آپ لوگ خود کیا کر رہے ہیں, خود آپ نے کیا کیا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان تمام بزرگوں کو ایک جو جھٹکا لگا کہ جنہوں نے جماعت اسلامی کو چھوڑا تھا. اب ان سے میں نے دوبارہ رابطے شروع کیے اور بالآخر سن 67 میں ان تمام اکابرین کا ایک اجتماع ہوا رحیم یار خان میں, 40 اکابرین وہاں پر جمع ہوئے, اصولی طور پر بیٹھ کر انہوں نے ایک نئی جماعت کے قیام پر اتفاق کیا, اس کے لیے قرارداد تاسیس تحریر ہوئی, اس کو منظور کیا, اس قرارداد کے حوالے سے بڑے عمدہ خطابات مولانا اسلائی صاحب کے ہوئے, مولانا غفار حسن صاحب کے ہوئے, تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس کے نام سے ایک کتاب ہے, اس میں یہ قرارداد اور ان دونوں بزرگوں کے خطابات وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں. طے یہ ہوا کہ مولانا امین حسن اسلائی صاحب اس نئی جماعت کے کنوینر ہوں گے, پورے پاکستان کا دورہ کریں گے, اور جو جو لوگ اس جماعت کے مقاصد اور اس کی قرارداد تاسیس سے اتفاق کریں گے ان کو پھر جمع کر کے اور جماعت کے قیام کا اعلان کریں گے. مولانا اسلائی صاحب اس کام کے لیے نکلے, سکھر گئے, لیکن سکھر میں ایک محفل کے اندر کسی صاحب کے ساتھ کو زیادہ تر سلامی ہو گئی اور مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, لہٰذا وہیں واپس پہنچ سکے اور یہ کام آگے نہیں بڑھ سکا. ڈاکٹر صاحب نے محسوس کر لیا کہ مجھے یہ کام تنے تنہا اکیلے ہی کرنا پڑے گا, لیکن ابھی وہ اپنے اندر ہمت نہیں پا رہے تھے کہ اکیلے یہ کام کر سکے. البتہ ڈاکٹر صاحب نے 67 میں ایک کتاب لکھی اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب نے اس میں دو کاموں کا تصور پیش کیا, کہا کہ ایک علمی کام کرنا ہوگا, علمی کام کے ذریعے سے جو اس وقت مغرب فکر دنیا میں چھائی ہوئی ہے اس کا ابطال کرنا ہوگا, اس کا توڑ کرنا ہوگا, مدلل دلائل کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کی بنیاد وہ خام ہے, اور نمبر دو جو اسلام کے تصورات اور عقائد اور تعلیمات ہیں ان کو اس انداز سے پیش کرنا ہوگا کہ جدید ذہن وہ اس سے متاثر ہو, اور نمبر تین موجودہ دور کے مسائل کا حل اسلام کس طرح سے پیش کرے گا, سیاسی مسائل کا, سماجی مسائل کا, معاشی مسائل کا, یہ ہمیں چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہوں گی. اسلام کا سیاسی نظام اس دور میں کیا ہوگا, معاشی کیا ہوگا, معاشرتی کیا ہوگا, اسلام کا قانون اس زمانے میں کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا. یہ تین علمی کام ہیں جو اس وقت کرنے کے ہیں. اس کے لیے قرآن اکیڈمیز بنانی پڑیں گی اور وہاں پر باصلاحیت لوگوں کو تمام سہولیات دینی پڑیں گی تاکہ وہاں پر آئیں, وہ جدید علوم سے بھی برابر ہوں, انہیں دینی علوم بھی سکھائے جائیں اور وہ یہ تین کام کر سکیں. دوسرا انہوں نے تصور پیش کیا ایک ہر کی کام کا, کہ ایک ایسا ادارہ ہو جو کہ گلی گلی کوچوں میں جائے اور لوگوں کو توبہ کی دعوت دے, اسلام کا مکمل تصور, دینی فرائض کا تصور وہ لوگوں پر واضح کرے, علمی کام کی اہمیت ان پر واضح کرے تاکہ علمی کام کے لیے وسائل لوگوں سے ملیں, اور علمی کام کی صلاحیت رکھنے والے افراد کو تلاش کرے, وہ اکیڈمیز میں آئیں اور وہ علمی کام کر سکیں, اور باطل نظام کے خلاف ایک جذبہ لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے, باطل نظام اور طاغوت کے نظام کے خلاف جد و جہد اور اس کو اکھاڑنا, ظاہری بات ہے یہ عوام الناس کا کام ہے, لیکن باطل نظام کو اکھاڑنے کے بعد پھر متبادل نظام کو نافذ کرنا اور چلانا, یہ باصلاحیت لوگوں کا کام ہے کہ جو باصلاحیت لوگ اکیڈمیز کے اندر جن کی تربیت ہوگی. تو یہ دو تصورات ڈاکٹر صاحب نے پیش کیے اور بعد میں انہی کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے علمی کام کے لیے انجمن خدام القرآن کی مختلف شاخیں قائم کی اور تحریکی کام کے لیے تنظیم اسلامی قائم کی. تو 67 میں ڈاکٹر صاحب نے یہ تحریر لکھی اپنی, جس میں اپنے پورے کام کا انہوں نے ایک لائحہ عمل بتا دیا. 67 میں ڈاکٹر صاحب کے قلم سے ایک اور بڑی عمدہ تحریر نکلی. ایوب خان کا اقتدار ڈول رہا تھا اور ذرا لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ کئی ناموں سے جشن بنا رہا تھا. ایک جشن منایا گیا جشن نزول قرآن کے نام سے, اور اس میں مصر سے بہت مایناس قرا کو بلایا گیا اور ان کی محفلیں قرات یہاں پر منعقد کی گئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سونے کے تاروں سے قرآن مجید کے لکھنے کے کام کا آغاز ہوا. وہ قرآن مجید کو 100 کروڑ روپے خرچ ہوئے, اور وہ بادشاہی مسجد میں جیسے آپ داخل ہوں گے تو سیدھے ہاتھ پر جو ایک عجائب گھر ہے اس میں وہ نسخے قرآن پاک کے رکھے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت توجہ دلائی کہ کیا قرآن مجید کا صرف یہی حق ہے کہ اس کو اچھے انداز سے پڑھ لیا جائے اور اس کی قرآن کی محفلیں منعقد کر لی جائیں, اور یا اس کو سونے کے تاروں سے لکھایا جائے؟ اصل قرآن مجید کے حقوق کیا ہے؟ تو مسلمان پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے ڈاکٹر صاحب نے کئی تقریریں بھی کی اور ایک کتاب بھی مرتب کی. اس کتاب کو اس قدر پذیرائی ملی کہ بہت سے لوگوں نے از خود اس کا مختلف زبان کیا, عربی میں, فارسی میں, سندھی میں, پشتو میں, انگریزی میں, ملائی زبان میں, ہندوستان کی کئی زبانوں میں. اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں ان میں کہیں بھی لکھا نہیں ہوتا کہ جملہ حقوق محفوظ ہیں, بلکہ اس کتاب پر لکھا گیا تھا جو چاہے اس کو چھاپے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. ڈاکٹر صاحب نے ان کتابوں یا ان تحریروں کو اپنے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا, لہذا بہت سے لوگوں نے از خود ترجمے کیے, از خود چھاپے, بیچے بھی لوگوں نے, فری بھی تقسیم کیے, لیکن یہ کتاب ڈاکٹر صاحب کی بلا شبہ لاکھوں کی تعداد کے اندر معاشرے کے اندر پھیلی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 70 کا جو سال تھا وہ ذرا ڈاکٹر صاحب کے لیے تھوڑا سا بھاری تھا. ایک طرف تو جسمانی مشقت اپنے عروج پر, بیماری بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ ایک حکیم صاحب نے کہا کہ شاید ان کو پھیپھڑے کا کینسر ہو گیا, اور دوسری طرف کچھ مالی دشواریاں بھی تھیں. تیسری طرف ایک اور آزمائش آ گئی جب پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے تھے, تو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے آفر آئی کہ ہم لاہور میں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں, آپ ہماری آفر قبول کریں. جماعت اسلامی کے ایک بزرگ کو سرا ملی کہ جے یو آئی نے آفر دی ہے, وہ آئے, انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کھڑے ہوں گے تو جماعت بھی آپ کی پوری حمایت کرے گی. لہذا اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ محسوس ہوا کہ کہیں کوئی خواہش جو ہے وہ نمایاں ہونے کی اور اسمبلی میں پہنچنے کی کہیں پیدا نہ ہو جائے, بہت بڑا ایک حملہ ہو گیا نفس کا. تو کہا کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے, اچھا بزرگ ایسے تھے جے یو آئی کے کہ ان کے سامنے انکار کرنا ممکن نہیں تھا, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی وقار سے درخواست کی کہ مجھے عمرے پر بھیجنے کا انتظام کر دو, تو انہوں نے مجھے عمرے پر بھیج دیا اور اس طرح سے میں اس آزمائش سے بچ گیا. ورنہ یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اسرار جو انتخابی سیاست اختلاف کی وجہ سے جماعت سے علیحدہ ہوا اور بعد میں کچھ موقع نظر آیا ممبری کا تو وہ خود اس میں شامل ہو گیا, اللہ نے بچایا اس تضاد سے. 4 مہینے تک یہ رہے ہیں حجاز میں, گئے رمضان میں گئے تھے عمرہ کیا وہاں پر کچھ عرصے رہے پھر چھوٹے بھائی افسار نے لندن بلا لیا کچھ عرصے لندن میں رہے پھر واپس آئے حج کیا اور حج کے بعد پھر فروری 71 میں ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں چلا سکتا یعنی کلینک کا اور دین کی خدمت کا کلینک کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں تو مریضوں کی بڑی تعداد ہوتی ہے اور درس قرآن کا جو میرا ٹائم ہوتا ہے مجھے اس میں اس کے حوالے سے پریشانی ہوتی ہے درس قرآن دے رہا ہوتا ہوں تو بعض اوقات لوگ باہر بوتلیں لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ درس قرآن سے فارغ ہوں گے تو ہمیں دوا دیں گے تو مجھے یہ چیزیں بہت عجیب سی لگتی تھیں تو بہرحال اللہ پر بھروسہ کر کے حالانکہ اس وقت میرے پاس کوئی وسائل نہیں تھے میں نے طے کیا کہ اللہ نے میری عمر بھی 40 سال کر دی ہے اور 40 سال کی عمر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی تجارت نہیں کی تھی کوئی معاش کے لیے باغ دوڑ نہیں کی تھی لہذا طے کر لیا کہ اب بقیہ زندگی پوری کی پوری دین کی خدمت کے لیے بسر ہوگی کہتے میں نے یہ فیصلہ بالکل اللہ پر توکل کر کے کیا تھا کوئی میرے پاس اس وقت اسباب نہیں تھے لیکن اس کے بعد میں نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات کو دیکھا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا اور میرے لیے کوئی نہ کوئی رستے وہ گزر اوقات کے کھلتے رہے ڈاکٹر صاحب واپس پاکستان آئے اور 1972 میں ڈاکٹر صاحب نے پھر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی اور جو ایک مکتبہ بنایا تھا دارالاشاعت اسلامیہ وہ پورے کا پورا انجمن کے حوالے کیا اس کے سارے اثاثہ جات اس کی کتابیں انجمن نے لے لیں کہتے ہیں اس سے مجھے کچھ پیسے مل گئے جس سے کچھ میری گزر اوقات کا سلسلہ ہو گیا اس کے علاوہ ایک گھر ہمارا تھا سائیوال میں آدھے اس کے پیسے میں نے دیے تھے خریدتے وقت آدھے بڑے بھائی اظہار نے دیے تھے وہ بڑے بھائی نے مکان پورا خرید لیا کچھ انہوں نے پیسے دے دیے پھر انجمن قائم ہوئی تو انجمن کی طرف سے مجھے کچھ سہولیات مل گئیں رہائش کی اور سفر کے لیے گاڑی کی تو جو میرا اپنا گھر تھا جہاں میرا مطب تھا میں نے وہاں مطب ختم کر دیا اس کو کرایہ پر دے دیا تو اس طریقے پر اللہ نے کیا کہ اللہ نے وہاں سے میرے لیے گزر اوقات کا سامان کر دیا جس کی مجھے کوئی جہاں سے گمان تک نہیں تھا اللہ کا اپنا ارشاد ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان تک نہیں ہوتا اور ورنہ وہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا اور اپنی کتب کے اوپر اگر میں کوئی رائلٹی لے لیتا تو اس سے بھی اچھی خاصی رقم مجھے مل سکتی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پہلے دن سے طے کر رکھا تھا کہ کتب کے اوپر کسی قسم کی کوئی رائلٹی نہیں لینی اور نہ کوئی حقوق محفوظ کرنے جو چاہے اس کو چھاپے جو چاہے اس کو تقسیم کرے تو 1972 میں ڈاکٹر صاحب نے مرکز انجمن خدام القرآن لاہور قائم کی لیکن انجمن قائم کرتے وقت ڈاکٹر صاحب نے اعلان کیا کہ قرآن مجید اصل میں ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ اللہ کے دین کے لیے اس کے غلبے کے لیے جہاد کرو جیسے کہ جہاد کا حق ہے تو میں ابھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی دین کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کروں لیکن میں اس وقت وقتی طور پر یہ ایک علمی کام کا آغاز کر رہا ہوں میری اصل منزل جو ہے وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے اور جیسی اللہ نے ہمت دی تو میں انشاءاللہ اس کے لیے کسی اجتماعیت کا ارادہ کروں گا اور پھر اللہ کا شکر ہے کہ 1975 میں یہ مجھے محسوس ہوا کہ ہاں اب میں یہ کام کر سکتا ہوں اور مجھے ڈرتا تھا کہیں شیطان مجھے سہل پسندی کی طرف نہ لے جا رہا ہو اور میں بس علمی کام اور تبلیغی کام اور دعوتی کام اسی میں لگ کر مطمئن ہو جاؤں لہذا 1975 میں ڈاکٹر صاحب نے تنظیم اسلامی قائم کی تنظیم اسلامی قائم کرتے وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی عمارت کی ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا بلکہ اس کی عمارت کوئی وہ بزرگ آ کر سنبھالے کہ جو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے اور زیادہ آپ کی خواہش تھی مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی طرف لہذا ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بزرگوں سے بھی کہ کوئی آئے اور تنظیم اسلامی کی عمارت پر وہ متمکن ہو لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا 1976 میں پہلا سالانہ اجتماع تنظیم کا ہوا اس وقت بھی کوئی تیار نہیں ہوا ہم نے کہا کہ ابھی مزید انتظار کریں گے 1977 میں پاکستان میں عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی اور پی این اے نے ایک تحریک شروع کر دی پاکستان قومی اتحاد نے اس کی وجہ سے فسادات ہوئے اور مارچ اپریل میں جو ہمارا اجتماع ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا بہرحال وہ اجتماع ہمارا پھر 1977 میں جا کر اگست میں ہوا جب ماشاءاللہ لگ گیا اور ذرا امن و امان ہو گیا اس موقع پر پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ 2.5 سال ہو گئے تنظیم قائم ہوئے ہوئے اور کوئی بزرگ اکابرین میں سے آ کر تنظیم کی عمارت سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب نے خود تنظیم کی عمارت کا منصب سنبھالا، اور اس وقت ڈاکٹر صاحب نے یہ اعلان کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنظیم کی اساس کا مسنون اور منصوص اور معصور طریقہ ہے بیت سموتات، یہ الیکشن اور ممبری اور کرسی اور صدارت یہ سارے کے سارے طور طریقے مغرب سے آئے ہیں، اور ان کے ذریعے انتشار پیدا ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے کوئی مفید کام نہیں ہو سکتا، لہذا آپ نے بیعت اس وقت لی ہے اپنے ساتھیوں سے، اور تنظیم کی ذمہ داری اس کی عمارت وہ لے کر آپ نے اب کام کا آغاز کیا۔ ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آپ کو پتا ہے کہ لگ چکا تھا جولائی 77 میں، ضیاء الحق نے کا کچھ رجحان بھی اسلام کی طرف تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب کو ٹیلی فون کرنا شروع کیے، پیغام بھیجنا شروع کیے، کہا کہ میں آپ کے دروس قرآن میں شریک ہوتا رہا ہوں لاہور میں، اور مجھے آپ سے خاص عقیدت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے کچھ میری مدد کریں۔ تو اس نے ڈاکٹر صاحب کو وزارت کی پیشکش کی، ڈاکٹر صاحب نے صاف منع کر دیا کہ نہیں، اس طرف جانا ہی نہیں ہے۔ اس نے مختلف دوسرے ذرائع کے ذریعے سے کوئی مالی تعاون کی پیشکش کی، ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی ٹھکرا دیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا ایک احسان ہوا کہ اس کے ذریعے سے ڈاکٹر صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن پر الہدا کے نام سے ایک پروگرام کی اجازت مل گئی، اور 15 مہینے تک ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر جمعے کو میرا پروگرام الہدا وہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر ہوتا رہا، اور اس کے ذریعے سے ایک بڑے وسیع حلقے میں ہماری دعوت قرآنی اس کا ایک تعارف ہوا۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے ایک اور ڈاکٹر صاحب سے درخواست کی کہ میں شورا بنا رہا ہوں اور آپ شورا کے رکن بن جائیں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے بھی معذرت کی، تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں ممبر پر بیٹھ کے مشورے دیتے ہیں، ہم آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، اب آپ یہاں پر آ کے مشورہ دینے کو تیار کیوں نہیں ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب اس کی اس دلیل سے قائل ہو گئے، شورا میں گئے، لیکن 2.5 مہینے تک رہے، اندازہ ہوا کہ یہ شورا میں صرف مشورے اور باتیں باتیں ہیں، کوئی عمل کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے۔ 2.5 مہینے بعد اس سے بھی استعفیٰ دے کر واپس آ گئے۔ ضیاء الحق کے دور میں 1984 میں ڈاکٹر صاحب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور نعمت اور سعادت دی۔ بہت عرصے سے ڈاکٹر صاحب یہ محسوس کر رہے تھے کہ رمضان المبارک میں جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس میں قرآن مجید کی سماعت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ تو کہتی ہیں کہ اتنی رات قرآن کے ساتھ گزاری جائے کس کی وجہ سے قربان ہو، قرآن یہ کہہ سکے کہ اللہ یہ رات کو میری وجہ سے جاگتا رہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، لیکن جو ہماری مروجہ تراویح ہے اس میں تو ہماری نیند قرآن کی وجہ سے قربان نہیں ہوتی، لہذا زیادہ وقت ہمیں قرآن کے ساتھ لگانا چاہیے۔ مزید ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اصل تراویح کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچے، لیکن ہمیں چونکہ قرآن مجید کی زبان آتی نہیں لہذا وہ قرآن مجید کا پیغام تو پہنچتا نہیں ہے، ایک ثواب کے لیے ہماری ایک مشقت ہو جاتی ہے۔ تو 1984 میں ڈاکٹر صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کا آغاز کیا کہ تراویح کی ہر 4 رکعت سے پہلے ان میں تلاوت کی جانے والی آیات کا ترجمہ، مختصر سی تفسیر، پس منظر وہ بیان کر دیا جائے۔ جون کا مہینہ تھا، راتیں چھوٹی تھیں، دن لمبے تھے، اور پروگرام طویل تھا، لہذا لوگوں نے کہا کہ یہ سلسلہ چلے گا نہیں، لیکن جب ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ یہ پروگرام کیا تو ڈاکٹر صاحب قرآن مجید سے وہ مضمون بیان کرتے تھے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، اور لوگ بھی قرآن مجید بیان کرتے ہیں لیکن وہ عام طور پر ایک روایتی انداز ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کا انداز ایک انقلابی تھا، اس میں صوفیانہ رنگ بھی تھا، اور اس میں تدبر اور نظم قرآن کا بھی پہلو تھا، اس میں مولانا مودودی، اس میں اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کی انقلابی فکر بھی تھی، تو لوگوں کو کھینچا ہے ڈاکٹر صاحب کے بیان نے، لہذا اگلے سال پھر تقاضا ہوا کیا پھر کریں۔ 1985 میں ڈاکٹر صاحب نے پھر کیا، اس کے بعد ہماری خوش قسمتی 1986 میں ڈاکٹر صاحب کراچی تشریف لائے اسی کام کے لیے، ناز آباد نمبر 5 کی جامع مسجد میں ڈاکٹر صاحب نے یہ دورہ ترجمہ قرآن کیا، میں بھی اس میں شریک ہوا، میری اپنی زندگی بھی اسی دورہ ترجمہ قرآن سے اس میں تھی، اور رخ پھر دین کی طرف الحمد للہ ہوا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے 88 میں لاہور میں کیا، 89 میں ابو ظبی میں کیا، 91 میں پھر کراچی میں کیا، اسی اکیڈمی میں، 92 میں ملتان میں کیا، اور پھر لاہور میں کرتے رہے۔ 98 میں جو ڈاکٹر صاحب نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا وہ اسی مسجد میں کیا تھا، اس کی بڑی عمدہ پیمانے پر ہم نے اس کی ڈیجیٹل کیمروں سے ریکارڈنگ بھی کی, اور وہی ڈاکٹر صاحب کا پروگرام کیوں ٹی وی پر نشر ہوتا رہا اور کئی چینل سے نشر ہوا, جس کی وجہ سے لاکھوں افراد تک قرآن کا پیغام پہنچا. تو بہرحال اس عظیم سلسلے کا آغاز ہوا 1984 میں, اور آج ڈاکٹر صاحب کے کئی شاگرد تیار ہو چکے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ روز بروز ترقی کر رہا ہے, بڑھتا چلا جا رہا ہے, ایک قرآن سے رغبت لوگوں کی بڑھ رہی ہے. 1985 میں ڈاکٹر صاحب نے استحکام پاکستان کے حوالے سے پورے پاکستان میں تقریریں کی. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان کو بنے ہوئے قمری اعتبار سے 40 سال مکمل ہو رہے ہیں, اور قوموں کی زندگی میں یہ 40 سال کا عرصہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے. بنی اسرائیل 40 سال تک بھٹکتے رہے تھے, اور اس کے بعد اللہ نے پھر انہیں پھر سے اپنی راہ میں جہاد کی توفیق دی تھی. تو شاید اب پاکستانی بھی 40 سال بعد جاگ اٹھے, اور وہ ملک جو اسلام کے لیے حاصل ہوا تھا, شاید وہ اس ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے سرگرم عمل ہو جائے. اس ملک کا استحکام یہ مکمل طور پر اسلام سے وابستہ ہے. اس ملک کو جوڑنے والی اور کوئی بنیاد نہیں ہے, نہ یہاں پر بسنے والوں کی زبان ایک ہے, نہ نسل ایک ہے, نہ کلچر ایک ہے, نہ رنگ ایک ہے. ان کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ صرف اسلام ہے. تو اگر ہم اب بھی اسلام کی طرف راغب نہ ہوئے, غلبہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہوئے, تو پھر مجھے خطرہ ہے کہ بڑا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب کی آواز نقار خانے میں طوطی کی ثابت ہوئی, لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی, اور یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد سے پاکستان کا انتشار وہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. خاص طور پر جو کراچی میں پھر لسانی فسادات ہوئے, پھر پورے ملک میں شیعہ سنی فسادات ہوئے, اور اب جو رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں انتشار کی حالت ہے وہ آپ کے علم میں ہے. 1987 میں ایک اور اہم معاملہ ہوا, دو سینیٹرز مولانا سمیع الحق اور قاضی عبداللطیف نے سینٹ میں شریعت بل پیش کیا. اس شریعت بل کے حوالے سے تمام دینی جماعتیں متحد ہو گئیں, متحدہ شریعت محاذ بنا, اور حکومت کو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر 27 رمضان تک حکومت نے شریعت بل کو منظور نہ کیا تو پھر جو بھی جماعتیں اسمبلی میں ہیں اس وقت دینی, ان کے لوگ استعفے دیں گے اور ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایجیٹیشن کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس متحدہ شریعت محاذ کے اندر بہت سرگرم ہو گئے, پورے پاکستان میں علماء کے ساتھ جا کے تقریریں کی, اور کہا کہ یہ بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ بڑے طویل عرصے کے بعد, تحریک خلافت کے بعد, اب ایک ایسا اتحاد وجود میں آیا ہے کہ جس میں صرف دینی قوتیں ہیں, ورنہ پی این اے ہو یا اس سے پہلے فاطمہ جناح کے ساتھ اتحاد ہو, اس میں دینی قوتیں بھی تھیں, سیکولر لوگ بھی تھے, اور امید پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اس وقت واقعتاً اپنی بات پر دینی جماعتیں عمل کرتی ہیں تو شاید شریعت بل پاس ہو جاتا, اسلام یہاں پہ نافذ ہوتا. لیکن بعد میں بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ جو دھمکی دی تھی حکومت کو کہ اگر شریعت بل پاس نہیں کیا 27 رمضان کو تو ہم استعفیٰ دے دیں گے, اس پر عمل نہیں کیا اور استعفے نہیں دیے, اور لہذا وہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا. وہ متحدہ شریعت محاذ گویا وہ دنیوی اعتبار سے ناکام ہو گیا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 1991 میں تحریک خلافت کا اعلان کیا, اور اس ذریعے سے لوگوں کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ نہ جمہوریت, نہ آمریت, نہ کمیونزم, ہمارے لیے اصل جو نظام ہے وہ خلافت کا, وہ قائم کرنا ہے. اس کے حوالے سے کچھ لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہوا, تحریک خلافت میں بہت سے لوگ شامل ہوئے, لیکن بس کوئی جوش کے ساتھ تو شامل ہوئے, لیکن بعد میں مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہ تھے. لیکن 1991 میں یہ تحریک خلافت ڈاکٹر صاحب نے برپا کی. 92 میں ڈاکٹر صاحب پر یہ احساس اب غالب آنے لگا کہ میں قمری اعتبار سے اپنی مسنوع عمر کو پہنچ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 برس تھی, اور اب میری عمر بھی قمری اعتبار سے 63 برس ہو چکی ہے. تو لہٰذا ڈاکٹر صاحب نے اب دنیا سے اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کیا. لاہور میں ہمارا ایک بہت بڑا دفتر ہے, گڑی شاؤ کے علاقے میں تنظیم کا مرکز, وہ ڈاکٹر صاحب کو ایک صاحب نے ذاتی طور پر ہبہ کر دیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں تنظیم اسلامی کا مرکز قائم کر رکھا تھا, وہ ڈاکٹر صاحب کے نام پر تھا. کراچی میں آرام باغ میں فریسکو مٹھائی والے کے پاس داؤد منزل میں ہمارا دفتر, یہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ذاتی نام پر تھا. ڈاکٹر صاحب نے کہا اگر میرا انتقال ہو گیا تو یہ تو پھر میرے ورثہ میں ہی عمارت چلی جائیں گی, اور ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کا استعمال دینی مقاصد کے بجائے کہیں اور ہونا شروع ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک اقامت دین ٹرسٹ بنایا, ایک دینی حق ٹرسٹ بنایا, اور اس کے بعد یہ عمارات ان ٹرسٹ کے حوالے کر دی, اور اس ٹرسٹ میں یہ طے ہوا کہ یہ عمارات اقامت دین اور دین حق کی خدمت کے لیے استعمال ہوں گی, اور کبھی اگر یہ ٹرسٹ تحلیل ہوئے تو یہ عمارات اسی مقصد کے تحت کسی اور ٹرسٹ کو منتقل ہوں گی, کسی ذاتی کسی شخص کے نام پر منتقل نہیں ہوں گی. اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی حساب کم و بیش, اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے پورا بتا دیا کہ میں نے جب سے دینی کام شروع کیا ہے میری آمدنی کے ذرائع کیا کیا رہے اور میرے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے رہے, تاکہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ انہوں نے بھی کوئی دین کے نام پر دنیا بنائی ہے, اوپر سے لبادہ اڑا ہوا تھا دین کا اور اندر سے عائشیں چل رہی تھیں. اور بلا شبہ آپ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی رہائش ہے, بلا شبہ انتہائی سادگی کا منظر ہے. قرآن اکیڈمی لاہور میں 8 کوارٹرز بنائے گئے تھے, 4 نیچے 4 اوپر, فلیٹ کی شکل میں. اس میں ایک کوارٹر میں ڈاکٹر صاحب رہتے تھے, اور اس کتاب میں ان کی دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ میرا انتقال اسی جگہ پر ہو. ایک واقعہ 87 جون 87 میں پیش آیا, ڈاکٹر صاحب نے دعوت دی تنظیم کے ساتھیوں کو, آؤ اور غور و فکر کرو کام کو کیسے بہتر بنا سکتے, یا کوئی ہماری ایسی چیز ہے جو قابل اصلاح ہو تو اس کی نشاندہی کرو. تو وہاں پر ایک صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کی زندگی بڑی شاہانہ ہے, تنظیم کے امیر کو عظیمت کی رائے اختیار کرنی چاہیے, اور جبکہ آپ بڑا شاہانہ اسٹائل سے رہتے ہیں. شاید انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے جو شیروانی تھی وہ دیکھی ہوگی, یا ڈاکٹر صاحب کی اونچی ٹوپی دیکھی ہوگی اس بنیاد پر. تو ڈاکٹر صاحب نے اسی وقت کہا کہ بھائی میں تو یہیں بیٹھا ہوں. آصف حمید ڈاکٹر صاحب کا چھوٹا بیٹا, اس وقت بہت چھوٹا تھا, آشی آشی کہتے تھے, کہا بیٹا ان کو ذرا میرے گھر سے چکر لگوا کے لے آؤ. وہ پہلے گھر پہ گیا, اس نے پردہ کرایا, اور پھر وہ 20 آدمی گئے ڈاکٹر صاحب کا گھر دیکھنے کے لیے, اور جب نکلے ہیں تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں 6 کب بھی ایک جیسے نہیں تھے کہ کسی مہمان کے سامنے رکھے جا سکے. تو بہرحال انتہائی سادہ زندگی, تفصیلات آپ کو ان دو کتابوں کے اندر ملیں گی, عزم تنظیم اور حساب کم و بیش. تو بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کتاب لکھ دی اس موقع پر, تاکہ جانے سے پہلے اپنا حساب کتاب لوگوں کے سامنے پیش کر جائے. اپنی خدمات قرآنی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر. تو یہ کتاب بھی الحمدللہ بہت اہم ہے, پڑھنے والی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کو فکر لاحق ہو گئی کہ میرے بعد تنظیم کا نظام کیسے چلے گا. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب نے کئی مشاورتیں کی سینئر لوگوں سے, اور 1995 میں اپریل میں تنظیم اسلامی کے جو ملتزم رفقا تھے, جو گویا سینئر رفقا تھے, ان کے تعداد اس وقت 310 تھی, ان کو بلایا لاہور, اور ان کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے 3 باتیں رکھی کہ مجھے بتاؤ کہ آیا میرے بعد جو بھی تنظیم کا امیر ہوگا اس کو اس کے ہاتھ پر بھی بعد میں آپ لوگ بیعت کریں گے, اور یا آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا پسند نہیں کریں گے. میں تو دائی ہوں, مجھ سے تو آپ میری دعوت سے متاثر ہو کر آئے ہیں, مجھ سے آپ نے بیعت کر رکھی ہے, میرے بعد آپ کون سا نظام پسند کریں گے. دوسرا سوال یہ رکھا کہ آئندہ جو امیر ہے اس کا فیصلہ میں کروں, اور یا یہ ہے کہ میرے بعد شورا اس کا فیصلہ کرے, اور 3 اگر فیصلہ میں کروں تو آیا میں اس کو اعلان کر دوں اس کا, اور یا وصیت کے طور پر میں چھوڑ جاؤں, میرے بعد وصیت کھولی جائے اور آپ کے سامنے نام آ جائے. تو پہلے سوال کے حوالے سے تنظیم کے رفقا کی اکثریت نے 310 میں سے 284 نے یہ رائے دی کہ ہم آپ کے بعد بھی بیعت کے نظام کو ہی جاری رکھیں گے. دوسرے سوال کے جواب میں بھی 284 کی رائے یہ تھی کہ تنظیم کے آئندہ امیر کو آپ نامزد کریں, شورا پر اس کو نہ چھوڑیں. اور جو تیسرا معاملہ تھا اس کے بارے میں 167 ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب اناؤنس کر دیں, اور باقی ساتھیوں کی رائے یہ تھی کہ آپ اناؤنس نہ کریں بلکہ وصیت کے طور پر چھوڑ جائیں. بہرحال پھر 1996 میں بھی ایک اجتماع ہوا, اور اس میں امیر کے حوالے سے کیا کیا صفات ہونی چاہیے, وہ صفات مختلف علماء اکرام کی تحریروں سے اس کا مطالعہ کرایا گیا, اور اس حوالے سے رائے مانگی گئی کہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آئندہ کا امیر کون ہونا چاہیے. تاکہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں فیصلہ کریں. پھر اس کے بعد 97 میں پھر اس حوالے سے جو ہے وہ اپریل میں اجتماع ہوا. اس اجتماع میں ڈاکٹر صاحب نے ایک بار پھر سب سے رائے لی کہ آپ کے خیال میں آئندہ امیر کون ہونا چاہیے, اور اس میں جو 6 نام آئے اس میں ایک نام ڈاکٹر صاحب کے لیے خود حیران کن تھا, اور وہ ان کے اپنے نمبر 2 بیٹے عاقب سعید صاحب کا تھا. 5 نام ذرا سینئر لوگوں کے تھے عمر کے حوالے سے. ویسے تو عاقب سعید صاحب بھی سینئر ہیں, 75 سے تنظیم میں شامل ہے, لیکن عمر کے لحاظ سے باقی سے جونیئر تھے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی حیرت کا معاملہ تھا کہ عاقب سعید کی طرف میری کبھی توجہ نہیں گئی, لیکن ان کا نام بھی ٹاپ 6 میں ہے. اس کے بعد نومبر میں ڈاکٹر صاحب نے پھر ایک اجتماع بلایا. ڈاکٹر صاحب کو اصل میں ارجنسی اس لیے تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے دونوں گھٹنے فیل ہو گئے تھے, اور انہوں نے اس کے لیے ایک میجر آپریشن کرانا تھا, اور اس میں اس کا بھی امکان تھا کہ شاید اس آپریشن کے دوران ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جان بر نہ ہو سکیں اور فوت ہو جائیں. تو انہوں نے پھر نومبر میں دوبارہ بلایا, 97 میں دوبارہ بلایا, اور پھر جو ٹاپ 6 نام آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو بلایا آڈیٹوریم میں, باقی 5 کو تو باہر بھیج دیا گیا تاکہ وہ نہ سنیں کہ یہ جو ہے وہ دوسرے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں, اور کچھ معین سوالات ان کو دیے اور کہا کہ یہ 6 کے 6 ساتھی باری باری آئیں گے, ان سوالات کے حوالے سے سب کے سامنے بتائیں گے کہ اگر ان کو عمارت کی ذمہ داری دے دی گئی تو وہ ان معاملات کو کیسے چلائیں گے. تو 6 کے 6 ساتھیوں نے وہ اپنے اپنے گفتگو کی. اس میں بھی سب کے لیے باعث حیرت یہ تھی کہ عاقب سعید صاحب نے جس مدلل انداز سے, جس پر اعتماد انداز سے اپنا موقف پیش کیا, اس نے سب کو متاثر کیا. اب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میرے لیے ایک آزمائش آ گئی کہ اگر میں ان 6 افراد کو دیکھتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ ان میں جو ہے وہ باصلاحیت عاقب سعید نظر آتے ہیں, لیکن لوگ کہیں گے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بنا دیا اپنا جانشین, تو لوگوں کا بھی ایک ڈر تھا. لیکن اس کے بعد کئی سینئر ساتھیوں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, کسی حکومت کی جانشینی اور ہے اور کسی دینی خدمت کی جانشینی اور ہے. دینی خدمت کی جانشینی کے لیے تو انبیاء اکرام نے اللہ سے دعائیں کی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے لیے ایک وارث میرے گھر والوں میں سے پیدا کر دے, اللہ نے یحییٰ ان کو عطا کیے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے اسماعیل اور اسحاق دیے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی خوش نصیبی کہ چاروں بیٹے ان کے بعد ان کے مشن کو لے کر بڑھتے رہے. ڈاکٹر مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ کی خوش نصیبی کہ ان کے بعد ان کے بیٹے مولانا یوسف, انہوں نے جماعت تبلیغی جماعت کی الحمدللہ عمارت کو خوب نبھایا 1944 سے لے کر 1965 تک. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں سے مت ڈریں, بلکہ یہ ہے کہ آپ دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کریں. اور ان سب کا خیال یہ تھا کہ عاقب سعید 1975 سے تنظیم میں شامل ہیں, اور شروع سے تنظیم کے جو آرگنز ہیں یعنی مساق اور حکمت قرآن, آپ نے ان کی ادارت بھی ان کے حوالے کر دی ہے. یہ تنظیم کی فکر کو بھی سمجھتے ہیں, لہذا سب کی بزرگوں کی رائے یہ تھی کہ عاقب سعید صاحب کو یہ منصب دے دیا جائے. اور بالآخر ڈاکٹر صاحب نے استخارہ کیا, اور استخارہ کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 14 فروری 1998 کو اعلان کر دیا. اس اعلان میں بھی کہا کہ ممکن ہے بعض تو کہے کہ باپ نے بیٹے کو جانشینی دے دی ہے, نیت پر ممکن ہے شبہ بھی کریں, لیکن میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میں نے عدل کیا ہے اور یا یہ ہے کہ میں نے کوئی اکرم پروری کی ہے. یہ ذمہ داری انہوں نے عاقب سعید صاحب کے حوالے کی, اور الحمدللہ پوری تنظیم میں کوئی 10-12 افراد نے اس پر اعتراض کیا, ورنہ 99% لوگوں نے اس فیصلے کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا, اور عاقب صاحب کے الحمدللہ قیادت میں وہ کام کر رہے ہیں. اس دوران ڈاکٹر صاحب نے ایک اور کام بھی کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب نے دینی جماعتوں کو متوجہ کیا کہ اب تک آپ نے جو بھی اتحاد بنائے ہیں اور جو بھی ایجوکیشن کیے ہیں اس میں نعرے ہوتے تھے کسی کو اقتدار سے ہٹانے کے, کبھی ایوب خان کو ہٹانے کے نعرے تھے, کبھی بھٹو کو ہٹانے کے نعرے تھے. اب میری آپ سے درخواست ہے کہ بجائے ہٹانے کے اب آپ اسلام کو لانے کا نعرہ لگائیں. لہذا اس حوالے سے ہمیں ایک متحدہ محاذ بنانا چاہیے, اس کا نام بھی ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا, متحدہ انقلابی اسلامی محاذ. لیکن بڑی جماعتوں نے ڈاکٹر صاحب کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا, اور 3-4 چھوٹی جماعتیں اس کام کے لیے ہمارے ساتھ آئیں. کچھ عرصے اس محاذ نے کام کیا, لیکن اس کے بعد یہ بھی اتحاد وہ زیادہ چل نہیں سکا. اس کے بعد سن 2002 میں ڈاکٹر صاحب پر اب بڑھاپے کے آثار کچھ زیادہ ہی نمایاں ہونا شروع ہو گئے, بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب بیمار رہنے لگے. اور پھر ڈاکٹر صاحب کا ایک مزاج ہے, مزاج تھا بلکہ کہیے کہ کہیں سے بھی کوئی دعوت آ جائے تو ڈاکٹر صاحب کبھی بھی اس کو ریفیوز نہیں کرتے تھے. لہذا دور دراز مشکل ایسے علاقے جہاں پہنچنا بڑا مشکل ہوتا تھا, ڈاکٹر صاحب نے وہاں بھی جا کر اور درست قرآن دیے ہیں. کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ وہاں لوگ کتنے ہوں گے, چاہے مجمع 100 کا ہو چاہے 1000 کا ہو, ڈاکٹر صاحب چلے جاتے تھے بیان کرتے تھے. اس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ بیمار رہنے لگے. تو سن 2002 میں ڈاکٹر صاحب نے پھر تنظیم کی عمارت سے استعفیٰ دیا اور سب سے پہلے خود آ کے سید صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. البتہ ڈاکٹر صاحب باوجود اپنے گھٹنوں کی معذوری کے اور پھر شوگر کا مرض بھی ہو گیا, دل کا بھی عارضہ ہو گیا, لیکن ڈاکٹر صاحب کی دعوتی تبلیغی سرگرمیاں وہ جاری رہیں, تحریری کام بھی ڈاکٹر صاحب کے جاری رہے. 2004 میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ آپ ہندوستان آئیں, اور انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام ڈاکٹر صاحب کے لیے بنا لیا کہ شام کو تو آپ کے لیکچر ہوں گے پبلک میں, اور دن میں ہم اسٹوڈیو میں آپ کے لیکچرز کی ریکارڈنگ کریں گے. اور ڈاکٹر صاحب کے لیے یہ جو تقریباً 2 مہینے انڈیا میں رہے ہیں یہ بڑے مشقت کے رہے ہیں. البتہ ہماری خوش قسمت یہ کہ بہت سارے پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ریکارڈ ہو گئے, کچھ ذاکر نائک صاحب کے زیر اہتمام ہوئے, پھر باقی دہلی میں, حیدرآباد, دکن میں دوسرے داروں کے زیر اہتمام ہوئے. بہرحال یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب سے اللہ نے ایک بہت بڑا کام لیا. آج پیس ٹی وی کے ذریعے سے وہ ڈاکٹر صاحب کے درست قرآن بڑے پیمانے پر لوگوں کے اندر پھیل رہے. لیکن اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے تو پھر ڈاکٹر صاحب تقریباً 2 مہینے بستر پر رہے, شدید تکلیف میں رہے, اور کمر کا ڈاکٹر صاحب کا مرض وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا, اور پلیٹ بھی پھر کمر میں ڈالنی پڑی. اس کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کی سرگرمیاں جو ہے وہ اسی طرح سے جاری رہیں, اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ اکثر و بیشتر وہ کراچی بھی آتے رہے. حالانکہ ہم قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بہت اپنے اوپر مشقت لے کر یہ سارے سفر کرتے ہیں, لیکن کراچی, ملتان, سکھر اور پھر صوبہ سرحد, ان علاقوں میں سیالکوٹ, گجراوالا, اکثر و بیشتر ڈاکٹر صاحب ان اسفار پر نکلے ہوئے ہوتے تھے. باقی پھر ہماری ڈاکٹر صاحب سے آخری ملاقات اب وہی ہے 2010 میں. ایک تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب یہاں تشریف لائے تھے 21 مارچ کو, آپ کو پتا ہے بہت بڑا پروگرام ہوا تھا یہاں پر. اس کے بعد یہ طے کیا تھا ہم نے کہ اپنے ذمہ داران کے لیے ایک 7 روزہ بلکہ 5 روزہ تربیتی پروگرام ہم رکھیں گے فیصل آباد میں. اس کا نصاب جب ڈاکٹر صاحب کو دکھایا گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑے خوش ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ کہ پورے نصاب بھی میں خود پڑھاؤں, لیکن اتنی ہمت تو نہیں ہے, میں پورے پروگرام میں شریک رہوں گا. البتہ یہ ہے کہ یہ نصاب, یہ اس میں سے 10 گھنٹے کے لیکچرز میں خود دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب اسی جذبے کے تحت آ گئے فیصل آباد میں, اور 4 اپریل کو عصر کے بعد پروگرام شروع ہوا, اور ڈاکٹر صاحب نے اس میں 2 گھنٹے ہمیں تنظیم اسلامی کے عقائد اس کے حوالے سے مطالعہ کرایا, سوالات کے جوابات دیے. پھر اس کے بعد 5 اپریل کو ڈاکٹر صاحب صبح تو نہیں آ سکے, لیکن 11 بجے اپنے لیکچر کے وقت آئے, اور 11 سے 1 تک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مطالعہ کرایا. اس کے بعد پھر عصر سے شاہ تک ڈاکٹر صاحب کا لیکچر تک پھر آئے, لیکن شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لائٹ فیل ہو گئی اور لیکچر تو نہیں ہو سکے, لیکن ڈاکٹر صاحب بیٹھے رہے شاہ تک کہ شاید لائٹ آ جائے تو میں یہ کام کر سکوں. لیکن اس روز بیٹھنے کی وجہ سے اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ذہنی گوفت ہوئی ان کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی. اس کے بعد منگل کو صبح 11 بجے آئے اور آ کر بتایا کہ میں جب رات جا کر لیٹا ہوں بستر پر تو میری کمر سے ٹیسے اٹھ رہی تھی اور درد سے میری چیخیں نکل رہی تھی, لہذا اب میرے لیے مزید تو یہاں پر آپ کو پڑھانا ممکن نہیں ہے, کوئی سوال جواب ہو تو میں حاضر ہوں. اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ لگتا ہی ہے کہ میری شاید آپ سے یہ آخری ملاقات ہو. اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سوال جواب کے دوران بار بار آپ دیدہ ہو رہے تھے, اور اس کے بعد بالآخر ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ جب انہوں نے دعا کرائی آخر میں اجتماعی, وہ بھی ایک ہمارے ساتھی محبوب موسیٰ, اللہ ان کو اجر دے, انہوں نے درخواست بھیجی کہ آپ آج دعا کرا دیجیے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے پہلی مرتبہ زندگی میں پھوٹ پھوٹ کر ہچکیاں لے کر روتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب چلے گئے لاہور, پھر وہاں پر تنظیم اسلامی کے شورا کا اجلاس تھا 9 اور 10 کو, 9 جمعے کے دن عصر سے لے کے اور اتوار ہفتے کے دن عشاء تک. تو 10 اپریل کو ڈاکٹر صاحب پھر دوبارہ آ گئے, اور آ کر انہوں نے یہی کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ شاید یہ میری آپ سے آخری ملاقات ہو، اسی بہانے اچھا ہے کہ ملاقات ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب نے پھر اس میں ہمیں یہ کہا کہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں اور آپ کو اب اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے، اور زیادہ آپ کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کام کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ابھی آپ کراچی آئے تھے اور آپ نے دیکھا تھا آپ کا جو پروگرام ہوا ہے اس کے لیے ساتھیوں نے بہت محنت کی ہے، اور الحمدللہ کے 5-6 ہزار کا مجمع یہاں پر جمع تھا، اور ان کو بہت سارے شاید بتایا کہ آپ بے فکر رہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ کوئی تنظیم کے ساتھی وہ ڈیلے پڑ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جذبہ روز سے روز بڑھتا چلا جا رہا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ذہن میں یہ کوئی خواہش ہو کہ ہم باہر نکل کر کوئی اقدام کر دیں، تو یہ تو جو ہمیں آپ کے سبق پڑھایا ہے یہ اس کے مطابق نہیں. لال مسجد کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس وقت آپ نے ہمیں بار بار بتایا کہ کروڑوں کی آبادی ہے، یہاں پر اقدام کرنے کے لیے لاکھوں منظم ساتھی چاہیے. ہاں لاکھوں کی آبادی ہو تو ہزاروں کافی ہوں گے، لیکن کروڑوں کی آبادی میں تو لاکھوں چاہیے. لال مسجد والوں نے وقت سے پہلے اقدام کیا، ہمیں ان کے طریقہ کار سے اختلاف نہیں. باقی جو ان کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر تو ہم سب جو ہے وہ ماتم کنا ہے، اور جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے ان کا برا حشر دنیا میں ہونا شروع ہو گیا ہے اور مزید بھی ہوگا، ذلیل ہوئے ہیں مزید ذلیل ہوں گے. بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے پھر کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اقدام کر دیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک خط جو ابھی ندائے خلافت میں شمارہ نمبر 13 میں ہم نے شائع کیا تھا، اس میں ہم نے صدر زرداری اور یوسف گیلانی اور جو جنرل کیانی ان تینوں کو مخاطب کیا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو تم یہ آپریشن کر رہے ہو سوات میں تم نے کیا ہے، وزیرستان میں کیا ہے، یہ اس سے پہلے لال مسجد میں کیا ہے، یہ تم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے اور اس کے ذریعے سے خرابیاں اور بڑھیں گی اور زیادہ فسادات بڑھیں گے. خدا کے لیے ہوش میں آؤ، امریکہ کبھی ہمارا دوست نہیں رہا، اس کے کہنے پر جو کچھ تم کر رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، اس سے حالات اور خراب ہوں گے. اور یہ وہ بات ہے جو آج کل کوئی نہیں کہہ رہا، آج کل تو بڑے بڑے بعض مخلص لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے اور دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج بڑی کامیابی حاصل کر رہی ہے. تو حالانکہ ہماری جنگ نہیں ہے، یہ امریکہ کی جنگ ہے. اتنی جرت سے باتیں کوئی نہیں کہہ رہا. جب ہم نے یہ اشتہار شائع کیا تو جنگ نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا، ایکسپریس نے اس کو چھاپنے سے انکار کر دیا، نوائے وقت نے چھاپا اور اسلام اخبار کے تمام ایڈیشن میں ہم نے اس کو شائع کرایا. تو بارہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ اشتہار میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کریں. ہم نے کہا بالکل انشاءاللہ اس کی یہ ہم کریں گے. اور باقی ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ آپ بالکل اس حوالے سے سمجھیں کہ کوئی ہمارے اندر خدا نہ خواستہ کوئی فرار کا رستہ ہے. میں نے مثال دی ڈاکٹر صاحب کو کہ سوات آپریشن کے خلاف ہم نے منع کیا پشاور میں، اور پولیس نے وہاں پر ہمارے تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا. اس کے بعد ہم نے یہ مظاہرہ کیا کراچی میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں اپنے گھروں پر ہم لوگوں کو گھر والوں کو بتا کر آئے تھے کہ اس وقت حکومت ان آپریشن کے خلاف ایجیٹیشن کو پسند نہیں کر رہی. پشاور میں ہمارے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ممکن ہے کہ آج ہمیں بھی گرفتار کر لیا جائے. لہذا ذہنی طور پر تیار رہو کہ آج ہم مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ اس کے بعد ہم جیل میں ہوں. تو اللہ کا شکر اس جذبے کے ساتھ ہم آئے تھے. بہرحال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تحسین کی اور پھر آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی ہمارے لیے دعائیں کی، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وہاں سے شاہ کے وقت رخصت ہوئے. لیکن پورے شورا کے اجلاس میں یہ تاثر موجود تھا کہ ڈاکٹر صاحب پر انتہائی اس وقت ایک جیسے کوئی شخص رخصت ہونے والا ہوتا ہے وہ کیفیت تاری ہے. وہ ہماری ڈاکٹر صاحب سے آخری ملاقات تھی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جب لاہور گئے ہیں تو عارف رشید صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی پوری کیفیت پرسوں خطاب جمعہ میں بیان کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ٹمپریچر بھی تھا، سردی بھی لگ رہی تھی، نقاہت بھی بہت تھی، اتوار کا دن بھی ایسے گزرا، پیر کا بھی ایسے گزرا، اور جو ہے وہ منگل کی رات 11:30 بجے تک ڈاکٹر عارف رشید ڈاکٹر صاحب کے پاس تھے. اور اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ہاسپٹل لے جاؤں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں، میں نے دوا لے لی ہے اور مجھے امید ہے کہ صبح تک یہ ٹمپریچر وغیرہ اتر جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو رخصت کیا اور ڈاکٹر صاحب سو گئے. اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ خادم ہوتے تھے عبد الغفور، یہاں بھی آتے تھے، اور وہ اللہ کا بندہ، اس نے کبھی بھی یہ کام کسی ڈیوٹی کے طور پر نہیں کیا، بڑے جذبے کے ساتھ اس نے ڈاکٹر صاحب کی خدمت کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں رات کو ذرا سی ایک آواز دیتا ہوں یہ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتا. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس لیٹا ہوا تھا. 2:30 اس کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب کی سانس وغیرہ کی آواز نہیں آ رہی. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے قریب گیا ہے, یعنی گویا ڈاکٹر صاحب کا انتقال اس حال میں ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی آہ تک نہیں کی. اللہ نے اپنے بندے کو بڑے سکون کے ساتھ اپنے پاس بلا لیا. بہرحال اس نے ڈاکٹر عارف رشید کو فون کیا, اس نے کہ ڈاکٹر صاحب کی مجھے سانس چلتی محسوس نہیں ہو رہی. ڈاکٹر عارف صاحب فوراً آئے, قریب ہی ان کا گھر ہے, اور آ کر انہوں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کے پاس چلے گئے. تو یہ بہرحال ڈاکٹر صاحب کے آخری لمحات تھے. جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا آخری انتظار کیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ مسکراتا ہوا چہرہ ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ سکھ نظر آ رہا تھا, اور تمام جو تکلیفیں دنیا کے ڈاکٹر صاحب نے دیکھی تھیں وہ ساری کی ساری الحمدللہ ختم ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. تو بعض اخبارات میں کچھ ایسی خبریں آئی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب رات کو دیر تک مطالعہ کر کے پھر سوئے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. اور بعض نے کہا کہ فجر کے وقت خادم گیا تو وہ جو ہے وہ اس وقت مردہ پائے گا, یہ بھی صحیح نہیں ہے, بلکہ 2:30 کے قریب یہ ہوا ہے, اور 4:15 تک تو ہم سب کو اس کی طرح الحمدللہ یہاں پر کر دی گئی تھی, اور ہمارا اس پہ رابطہ بھی ہو گیا تھا. ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے وہ شعر میں آپ کو دوبارہ سناؤں گا, بہت پیارا شعر ہے حافظ شیرازی کا رحمت اللہ علیہ, کہ حاصل عمر نثار رہے یار کردم, شادم زندگی خیش کے کارے کردم, میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اپنے محبوب کی راہ میں لٹا دی, اور میں بڑا خوش ہوں اس زندگی سے کہ میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. حاصل عمر نثار رہے یار کردم, شادم زندگی خیش کے کارے کردم. ڈاکٹر صاحب کے محاسن تو کئی تھے, ایک ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبی یہ تھی جو میں نے قریب سے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا, جو کہتے تھے اس کے مطابق عمل کرتے تھے. پردے کے حوالے سے انتہائی ان کا سخت موقف, ان کے جو بڑے داماد ہیں وہ جب آئے رشتے کی ان کے والدین پیشکش لے کر, تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں کیسے اپنی بیٹی اس شخص کو دے دوں, حالانکہ گریڈ 17 وہ آفیسر تھے حکومت پنجاب میں, اس لیے کہ یہ کلین شیو ہے اور میں لوگوں کو داڑھی رکھنے کی تلقین کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے اپنا داماد انہوں نے ایسا چنا ہے جو ظاہری طور پر بھی پابند شریعت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کی والدہ سخت ناراض ہوئیں کہ ایک تو تم نے شادی کے حوالے سے بڑے سخت اصول بنا رکھے ہیں, لڑکی کو جہیز بالکل نہیں دینا, کھانا نہیں دینا, ایسے میں رشتہ آیا تم نے اس کا انکار کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا رشتہ آئے یا نہ آئے لیکن یہ ہے کہ میں اپنے اصولوں کو تو نہیں توڑ سکتا. اور بعد میں پھر وہی محمود عالم میاں صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, بڑی اس وقت خدمت کر رہے ہیں وہ بھی وہاں لاہور میں انجمن مرکزی انجمن کی, وہ پھر داڑھی رکھ کر آئے اور دوبارہ رشتے کی آفر لے کر آئے اور ڈاکٹر صاحب نے قبول کی. یہی ڈاکٹر صاحب کا کال اور فیل کی مطابقت تھی کہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی, حالانکہ اس سے پہلے وہ جماعت اسلامی کی سرگرم کارکن رہی تھی. پھر ڈاکٹر صاحب کی بیوی نے, ڈاکٹر صاحب کے چاروں بیٹوں نے, ڈاکٹر صاحب کے پانچوں بیٹیوں نے, پانچوں داماد اور چاروں بھائی, انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر بیعت سموتاد کی. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب, جن لوگوں نے قریب سے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا وہ جانتے تھے کہ یہ آدمی واقعتاً اس کے کال اور فیل کے اندر مطابقت ہے. اسی طریقے پر ڈاکٹر صاحب نے کبھی بھی کسی مسجد کا خیال نہیں کیا, جو بات دل میں تھی وہ دھڑلے کے ساتھ بیان کی, اور ہمیشہ کلمہ حق انہوں نے کہا. ضیاء الحق کے ساتھ تو کئی مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی اور کئی مرتبہ بھری محفل میں اس کے سامنے کلمہ حق کہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ اور لوگ جب دیکھتے ہیں کہ سربراہ مملکت آیا ہے تو کچھ چاپلوسی وغیرہ کرتے ہیں. ضیاء الحق ایک مرتبہ آ گئے یہیں کراچی میں ہل پارک کے پاس ایک مسجد میں, نکاح کی تقریب ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب نے اس وقت ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ بھی اسلام کا نام لیتے ہیں اور پردے کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں کرتے ہیں, اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتے اور ساتھ کہتے ہیں کہ عورتیں مرچانہ بشانہ ہونے چاہیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ نکاح کی اس محفل میں دلہن کیوں نہیں آئی؟ اصل معاہدہ دلہن کا اور دلہے کا آپس میں ہے, دلہن نہیں ہے, اس کی طرف سے وکیل اور دو گواہ ہے, کیوں نہیں آئی دلہن؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں پردے کے احکامات ہیں, مخلوط محفلوں کی اجازت نہیں ہے, عورتوں کی محفلیں الگ ہوں گی مردوں کی الگ ہوں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشرف کو جا کر کہا تھا 16 ستمبر 2001 کو کہ اگر تم نے طالبان سے بے وفائی کی تو یہ اسلام کے نہیں اخلاقی اصولوں سے غداری ہوگی. آج امریکہ سے تمہیں شاید وقتی مفادات مل جائیں لیکن امریکہ کے پشت پر یہودی سوار ہے, اور یہودی کبھی بھی اسے پاکستان کے حوالے سے کوئی مہلت اور کوئی پاکستان کے حوالے سے تحفظ دینے کے لیے آمادہ نہیں ہونے دے گا. لہذا آج آپ کو بڑی وہاں سے مل رہی ہیں کچھ خوشخبریاں کہ ہم آپ کے ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کریں گے, آپ کا کشمیر کا مسئلہ حل کرا دیں گے, آپ کے معاشی مسائل حل کر دیں گے. یہ سارے کے سارے مسائل آپ کے لیے پیدا ہوں گے, اور بلا شبہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہمارا کشمیر کوس کہاں گیا, ہمارے ایٹمی صلاحیت کا کیا معاملہ ہے, ہماری مالی صورتحال اس وقت کہاں کھڑی ہے. اسی طریقے پر ٹی وی پر ٹاک شوز میں جو سیکولر سوچ کے عناصر تھے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے کس طرح سے ڈاکٹر صاحب اسلام کی وکالت ان کے سامنے کرتے تھے. اگر ڈاکٹر صاحب ایک وکیل کا پیشہ اختیار کرتے تو اس سے بھی بہت بڑی ڈاکٹر صاحب ایک کمائی کر سکتے تھے. اسی طریقے پر دین کے محدود تصور کے حوالے سے, مستق پرستی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے کس طریقے پر دھڑلے کے ساتھ ایسے لوگوں کے سامنے جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسلام کا وسیع تصور پیش کیا ہے. خودداری ڈاکٹر صاحب کی انتہا پر تھی. ضیاء الحق نے بھی پیشکش کی مالی اعانت کی, فاروق لغاری نے بھی پیشکش کی, ایک مرتبہ مسقط کے بادشاہ کی طرف سے بھی پیشکش ہوئی, لیکن کبھی ڈاکٹر صاحب نے کسی کا چندہ کسی کا تعاون وہ قبول نہیں کیا. اسی طریقے پر خود اپنی زبان سے کوئی چندے کی اپیل کرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتے تھے. اور پھر ذاتی زندگی میں بھی انتہائی ڈاکٹر صاحب کی سادگی, اور میں نے عرض کیا تھا اس دن تعزیتی اجتماع میں بھی کہ اگر ڈاکٹر صاحب میڈیکل پریکٹس اپنی جاری رکھتے تو بلا شبہ ڈاکٹر صاحب بہت بڑی کمائی کر سکتے تھے, بڑا خوبصورت سی کوٹھی بنا سکتے تھے, بڑی شاندار گاڑی افورڈ کر سکتے تھے اور بڑے اثاثے بنا سکتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب ان کی شب روز لگے ہیں قرآن اور دین کی خدمت میں, اور جو کمائی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے اس سے بڑی کمائی ہو نہیں سکتی. لاکھوں افراد تک قرآن کا پیغام پہنچایا, ہزاروں افراد کی زندگیاں بدلیں, اور سینکڑوں افراد اب ڈاکٹر صاحب کے شاگرد کی حیثیت سے, خواتین بھی مرد بھی, اس قرآن کا فکر اور دین کی خدمت کا مشن لے کر وہ سرگرم عمل ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو خلوص کے ساتھ قرآن اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. یہی ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے. یہی لوگ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے. جو استقامت اللہ نے ڈاکٹر صاحب کو دی ہے, اللہ تبارک و تعالی وہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. صوفیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامہ, استقامت یہ ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے استقامت کے ساتھ اصولوں کے اوپر, اصولوں کے ساتھ چمٹے ہوئے قرآن اور دین کی خدمت کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ کام جاری و سارے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑے بڑے دیدہور اس دنیا میں آئے, بڑی خدمتیں کی ہیں, لیکن اس کے بعد ان کا مشن جاری نہیں رہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم اس مشن کو جاری و ساری رکھیں. یہی بہت بڑا ڈاکٹر صاحب کے لیے خراج تحسین ہوگا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. کچھ اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو تعزیتی اجتماع ہوا تھا یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا جس دن انتقال ہوا ہے 14 اپریل کو, اس کی سی ڈی آپ کو انشاءاللہ یہ باہر دستیاب مل جائے گی. اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب کا آخری خطاب یہاں قرآن اکیڈمی میں ہوا ہے, دجال اور دجالیت کی حقیقت, اس کی بھی سی ڈی آپ کو باہر مکتب پر مل جائے گی. اسلام کم و بیش اور عزم تنظیم, ڈاکٹر صاحب کے حالات زندگی اور خدمات دینی کے حوالے سے یہ دو کتابیں بڑی اہم ہیں. یہ آپ حاصل کر لیں انشاءاللہ, اس سے آپ کو ڈاکٹر صاحب کی مزید زندگی کی تفصیلات مل جائیں گی. اس مقام پر ہر اتوار کو 11 بجے سلسلے وار دورہ تک میں قرآن کی محفل منعقد ہوتی ہے. خواتین کے لیے اس میں باپردہ شرکت کا اہتمام ہوتا ہے. التماس ہے کہ جن کے لیے ممکن ہو ہر اتوار کو یہاں پر آئیں. ڈیمانڈ آف قرآن کا ایک پروگرام ہر جمعے کو بعد نماز مغرب ہوتا ہے, عشاء تک چلتا ہے. ہمارے ساتھی ڈاکٹر الیاس اسے کنڈکٹ کرتے ہیں. التماس ہے کہ ہر جمعے کو بعد نماز مغرب اس میں شرکت کے لیے تشریف لائیے. ڈیفینس لائبریری میں ہمارا دورہ تن قرآن کا پروگرام ہر جمعے کو بعد نماز مغرب ہوتا ہے. شجاع الدین صاحب یہ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں ہر جمعے کو بعد نماز مغرب ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں. اس کے علاوہ اربعین نووی حدیث مبارکہ کی بڑی اہم کتاب ہے, اور اس میں 40 حدیث مبارکہ ہیں جن کی بڑی عمدہ ساتھ تشریح بھی ہے. انشاءاللہ ان کا ان احادیث کے مطالعے کا ایک پروگرام شروع ہو رہا ہے 4 مئی سے, اور یہ پروگرام ہر منگل کو بعد نماز مغرب منعقد ہوا کرے گا. اس میں بھی خواتین کے لیے باپردہ شرکت کا انتظام ہوگا. تو 4 مئی سے انشاءاللہ مطالعہ حدیث کا یہ پروگرام جس میں عربی نے 9 انشاءاللہ پوری آپ کو پڑھائی جائے گی ہر منگل بعد نماز مغرب. جی اسی جگہ پر نہیں, یہ کہاں ہے جی؟ قرآن سینٹر ڈیفنس. جی قرآن سینٹر ڈیفنس ہے, یہ ایاز مسجد کے پاس. یہ جی ایاز مسجد جو ڈیفنس فیس ٹو ایکسٹینشن ہے اس کے پاس ہمارا قرآن سینٹر ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام 4 مئی سے وہاں پر شروع ہوگا. بہت شکریہ, دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم وصلی علیہ. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ تمام حاضرین کی بخشش فرما, اے اللہ ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما, اے اللہ جو ہماری ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے اللہ اسے قبول فرما, اے اللہ ڈاکٹر صاحب کی بخشش فرما, ان کی قبر کو نور سے منور فرما, ان کا حساب کتاب آسان فرما, ان کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. جو تکلیفیں دیکھی ہیں اللہ ان تکلیفوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا, ان تکلیفوں کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا. اے اللہ ان کا حساب کتاب آسان فرما, اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما, اے اللہ ہمیں جنت میں ان کی رفاقت نصیب فرما, اے اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ ان کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہمیں ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما, اے اللہ ان پر اپنے کرم کی بارش نازل فرما, ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما, اے اللہ ان کے تمام لواحقین کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرما, ہر عجلت پسندی سے محفوظ فرما, ہر سہل پسندی سے محفوظ فرما, ہر معذوری سے محفوظ فرما, ہر محتاجی سے محفوظ فرما, اے اللہ ہر شر ہر آفت سے محفوظ فرما, اے اللہ تمام باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما, اے اللہ خلوص اور اخلاص عطا فرما, اے اللہ ڈاکٹر صاحب کی طرح ہمیں بھی زندگی کے آخری دور تک اپنے دین کی خدمت کی سعادت نصیب فرما, اپنی کتاب کی خدمت کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اس مشن میں زیادہ سے زیادہ مال اور جان لگانے کی توفیق عطا فرما, اے اللہ ہم سب پر رحم فرما, اے اللہ ہم سب پر کرم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا میرے آپ سے درخواست ہے, اجاز صاحب نے درخواست کی تھی آپ سے کہ اب ڈاکٹر صاحب سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کے مشن میں اب عملی طور پر شامل ہوں, انجمن خدام القرآن کی رکنیت حاصل کیجئے, اس کے لیے مالی اور وقت جانی تعاون بھی کیجئے, اور اس سے آگے بڑھ کر تنظیم اسلامی میں شامل ہوں اور اس مشن کی میں دست و بازو بنیں جو ڈاکٹر صاحب کا مشن تھا. جزاکم اللہ.